الحمدللہ آج 27 محفل ہے یہ, اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ محفل ہمارے پیر مرشد حضرت محمد عبد الجلیل نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے والد صاحب محمد طاہر مانسانی قاضی نوری رضی رحمت اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہے. الحمدللہ ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قاضی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ یہاں نماز کی امامت بھی فرماتے ہیں, نماز عشاء کی, اور اس کے بعد اپنے روحانی اور جسمانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفل کے غزو ہے ہمارے لیے بہت معلوماتی پروگرام ہوتا ہے, تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے تشریف لے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ درس کے حوالے سے ایک مخصوص وقت کے ساتھ سے ہم چلتے ہیں, اور ایک وقت کا تعین کیا ہے ہم نے کہ 2 گھنٹے یہ محفل چلتی ہے عشاء کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کو قائم رکھتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھیں آج ہماری اس محفل میں ملک کے 2 ممتاز خواہاں جناب حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی اور حافظ محمد سرور سہروردی کی تشریف فرما ہے, تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 کی محفل ہے, تو انشاءاللہ ان دونوں سے حصول برکت کے لیے انشاءاللہ ایک ایک نعت شریف سنیں گے ہم. اب میں تلاوت کلام الرحمان کے لیے حافظ محمود الرسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمان سے آج کی اس بابت محفل کا آغاز کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
تلاوت کلام الرحمان حافظ محمود الحسن صاحب فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر حافظ محمد سہروردی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج کی اس محفل کو نسبت ہے اس اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے سلسلے سے بھی اس کو نسبت ہے. آج کی اس محفل کا ایک یہ بھی سلسلہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے, تو ممتاز سناخان جناب حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں.
السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. محبت میں مل کر میرے ساتھ تمام احباب آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں
تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم گیا حبیب اللہ.
تین چار اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, محبت کے ساتھ ہمارا مہمان سما دیجیے گا.
پھر گلی
کوئی ہو آواز صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
ہمارے پیر و مرشد حضور قاضی شریعہ نبی آل حضرت پیر حضرت دامن درگاہ کی قدسیہ کا لکھاوا کرام پیش کرتا ہوں. ہمارے اس سے اعلیٰ حضرت بھی ہے تو دیکھیں نبی اعلیٰ حضرت کا خاندان سے رب اور ان کا تعلق سیدی اعلیٰ حضرت سے ان کی تعلیمات کا مظہر دیکھیے کتنا خوبصورت کرام تحریر فرمایا فرماتے ہیں.
مصطفیٰ جگتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات جگتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات جگتا یکل جس کو یک بنایا آپ ہے, یکل جس کو یک بنایا آپ ہے, آپ ہے, آپ ہے, آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, اور آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, آپ کو رب اپنا حبیب, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, بولے آپ ہے, آپ ہے, آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر کیا بنایا آپ نے, اپنی خاطر کیا بنایا آپ نے, آپ نے, آپ نے, آپ نے اپنی خاطر کیا بنایا آپ نے, اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, کہیے آپ ہے, آپ ہے, آپ ہے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے.
برزر آمد صدا پہرے سنا, برزر آمد صدا پہرے سنا,
ہو بنا پتے کتا آپ ہے, ہو بنا کتا آپ ہے,
آپ ہے, آپ ہے, آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا.
مختصر دو اشعار سن لیجیے. یہ ولادت کی مناسبت سے کلام میں نے اپنی کیفیت میں پڑھا ہے, ولادت کے ترانے اور ہم سنیوں کا الحمد للہ اشعار ہے, ہماری پہچان ہے کہ حشر تک گائیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, کل ایک رات جائیں گے اور ہار ہو جائیں چل کر مگر ہو رہا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آپ کو یہ نیا نیا لگے گا لیکن کوشش کیجیے گا مل کے پڑھنے کے لیے, بہت عوامی اور بہت آسان کلام ہے ان شاء اللہ, بہت اس کی برکت بھی حاصل ہوں گے آئیے مل کے پڑھتے ہیں. میری جان
مکے کی گلیوں میں دھوم ہے یہ, پیدا ہو گئے ہیں محبوب رب کے, مکے کی گلیوں میں دھوم ہے یہ, پیدا ہو گئے ہیں محبوب رب کے, لطف و کرم کے ہیں جام پھل کے, اتنے دنوں میں رحمت کے جلوے آج آنکھوں میں مسرت کے آنسو آئے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا آئے, میری شان نبی ہم میرا پہچان نبی ہم میری قربان میری جان قربان میری جان میری جان.
یہ تھے محترم صلاح حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارتانی, جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں نظرانہ حقیقت پیش فرما رہے تھے. مولوی سامع کرام، الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ پروگرام آج سے 27 ماہ پہلے میرے غریب خانے پہ میرے والد گرامی کی درخواست پر حضرت علامہ سید مظفر شاہ قاضی احمد عالیہ نے شروع کیا، اور اس کی رگ و غیر کی کس طرح سے جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے، آج پھر میں بتا تو چلوں کافی چہرے مجھے نظر نئے نظر آ رہے ہیں، تو کچھ اس پر تفصیلی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد ہے اس درس کو، جیسا کہ اس کا عنوان آپ کے علم ہے کہ درس اصلاح عقائد کے حوالے سے محفل ہے، یہ پروگرام ہم نے یوں ترتیب دیا درس کے حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہمیں صحیح جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس سے ہمیں اس کی صحیح آگاہی ہو اور ہم اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکیں، کم سے کم سارا اس کو ختم دور میں ہم ساری زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں، تو ہمیں کم سے کم ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے کوئی مددگار ملے۔ قلعہ شاہ صاحب دعوت الرادیہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہماری اصلاح کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کے تمام مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم کم سے کم اس محفل میں ضرور تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی اصلاح کر سکیں۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ درس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 25 ماہ حضرت نے سورہ بقرہ کی مکمل تفسیر مختلف حوالوں سے ہمیں بیان کی اور ہمیں اس سے آگاہی حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے میرے خود علم میں کچھ تو ہے، اور آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہوں گے جو حضرات اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، کہ کافی لوگوں کے زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ انقلاب سے مراد جو دین کی طرف مائل نہیں تھے وہ دین کی طرف مائل ہوئے، اور جن کے عقائد میں پختگی نہیں تھی ان کے عقائد میں پختگی آئی۔ یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت ہے، اور ہمیں اس چیز کو کا احساس کرنا چاہیے کہ ماہانہ اس محفل میں ہم ضرور تشریف لائیں، ہمارے دوست احباب کو بھی لائیں، اور کیونکہ یہ پروگرام ہم باقاعدہ www.noorenabi.net پہ کمپیوٹر کے ذریعے بھی آپ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اس درس صاحب کے مختلف بیانات مختلف عنوانات پر موجود ہیں، پوری ویب سائٹ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کی باقاعدہ سی ڈی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ سی ڈی بہت ہی مختصر سے ہدیے کے طور پہ یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہے، تو تمام حضرات اسے ضرور خرید فرمائیں اور باقاعدہ اپنے گھروں میں لے جا کر اس کو دیں، اور دوستوں کو تحائف سے بھی یہ چیزیں پیش کریں۔ حضرت کا پچھلے محرم حرام میں سفینہ نوح کے نام سے مدلل بیانات کا ایک سی ڈی کا پورا سیٹ موجود ہے، وہ بھی تمام حضرات ضرور لے جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت کا جامع مسجد حبیبیہ دوراجی کالونی میں حضرت پابندی سے گزشتہ 8 سال سے درس سیرت بھی دیتے ہیں، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر پروگرام ہوتا ہے، 40-45 منٹ کا بیان ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی وقت نکال کر آپ لوگ ضرور تشریف لایا کریں، بہت ہی ہمارے ایمان اور عقائد کی درستی ہوگی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ضرور کوشش کریں، اور اصلاح کے حوالے سے ہمارے عقائد کی ضرور اصلاح ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کرم فرمائیں گے، اور ہمارے بزرگوں کا ہم پر فیض ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو تمام حضرات ضرور سیریز وغیرہ بھی یہاں اسٹال پر موجود ہیں، ضرور خرید فرمائیں اپنے اور اپنے دوستوں کی اصلاح کے لیے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لایا کریں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ ماہ حضرت نے سورہ ملک کی ابتدا کی تھی اور اس کے قواعد بیان فرمائے تھے، ان شاء اللہ آج اس کی دوسری قسط سمجھ لیں۔ حضرت آج اس کا مدلل تفصیلی بیان فرمائیں گے سورہ ملک کا، تو تمام حضرات آئندہ بھی اسی طرح سے اس محفل میں تشریف لایا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ یہ پروگرام 4 اپریل کو اسی جگہ پر انشاءاللہ منعقد ہوگا، تمام حضرات ضرور تشریف لائے. اب میں حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قاضی دامت القاط العالیہ سے منتخب ہوں کہ تشریف لائیں اور بصیرت اقل و بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله، صدق الله العظيم. بعبده إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم اور رؤوف الرحیم صاحب صدر کریم علیہ الصلات و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، عزیزان ملت، سورہ ملک کی ابتدائی آیات اور اس کے مضامین میں موجود اصلاح عقائد کے بے شمار پہلو اور ہمارے اعمال کی اصلاح کے بے حد و قیاس نصیحتیں جو اس میں موجود ہیں, تو اتنا نہ رب العزت نے شرح صدر فرمایا اور علماء ربانی کو جو قرآن کا فہم عطا فرمایا اس سے تحقیق کو کشید کیا, جمع کیا, اور گزشتہ درس میں سورہ ملک کی ابتدائی آیات کی ایک مختصر سی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی. ہر مسلمان سورہ ملک کو کثرت سے پڑھتا ہے, اس کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے, اور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ملک پڑھا کرو. فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک, سورہ اللهم صل على محمد وبارك وسلم صحابه وسلام عليك يا رسول الله. سورہ ملک کی اہمیت اور افادیت پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کو کثرت سے پڑھا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کی تعلیم دو, اپنی ساری اولاد کو اس کی تعلیم دو, اپنے پڑوسیوں کو اس کی تعلیم دو, اس لیے کہ المنجیہ یہ نجات دینے والی ہے, یہ بچانے والی ہے. فرمایا قیامت کے دن اپنے رب کے حضور آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کے سلسلے میں رب سے جھگڑا کرے گی, جو مخاصمت محبت کی ہوتی ہے. یہاں پر رب کریم اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس کے پڑھنے والوں کو بخش دے گا. فرمایا کہ اس کی کثرت سے تلاوت ہو, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کا اظہار فرماتے ہیں اور اس چاہت کا اظہار فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لبدت تو بن رہا ہے کل بالکل مومنی, میں تو یہ چاہتا ہوں, اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں موجود ہو, ہر مومن کے سینے میں موجود ہو اور وہ ہر سکتا ہو, اور سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرے یا کم سے کم رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کی تلاوت کرے یا کرے, تاکہ اس کے مضامین بھی اس کی قلب و جگر کی گہرائیوں کو چھو لیں اور اس کی حلاوت اور فضیلت سے بھی دنیا و آخرت میں برہم ہو سکے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سورت یقین ہمارے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں, اس کی فضیلت اور اس کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں, تو کیوں نہ اس کے مضامین اور مفاہیم اور اس کے اندر موجود جو ہمارے عقیدے کے اصلاح کے پہلو ہیں, جو ہمارے عقیدے کی اور ہمارے نظریات کی تربیت کی درستگی کی سمت ہے, اور ہمارے اعمال کے اصلاح کے جو ذرائع ہیں, جب ہم صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مفاہیم اور حقائق سے واقف اور آشنا ہو جائیں. اس لیے لوگوں کی قبر کی ہوئی کے جناب کے مضامین کا خلاصہ اور اس کا نقل لباس اور اس کا ماحصل اور اس کے مضامین کو سنا جائے, سنایا جائے, تاکہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو ہم اس عہد کے ساتھ تجدید کر سکیں جن مضامین کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. سورہ ملک, کیونکہ اس آیت کے اندر سب سے پہلا لفظ اس کی سب سے پہلی آیت کے اندر جو رکھا گیا ہے اسی کو اس کی اہمیت حفاظت کی فاضیت کے تحت عنوان بنا دیا گیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک, تو اسی کو عنوان اور مقدمہ باب بنا دیا گیا, اسی کو حفاظت کے طور پر لا دیا گیا, اسی کو اس کا نام قرار دے دیا گیا. اور اس میں دو جہتیں ہیں جس کا اشارہ میں نے گزشتہ ختم بھی کیا, ان شاء اللہ وہ کیسے ریکارڈ ہے آپ کو ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو ساری تفصیل آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے گی. کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سورت مکی ہے,
یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید قرآن حدیث کا نزول اصل ہے, قرآن بے رقم نہیں, قرآن خامخواہ نازل نہیں ہوا. قرآن جب نازل ہوا ہے تو جہاں پر اس نے توحید اور اپنے مقصد کو ٹارگیٹ کیا ہے, عقیدے کو ٹارگیٹ کیا ہے, وہیں پر یہ کسی معاشرے پر اترتا ہے, معاشرے کی برائیوں کو ذکر کر کے اس کے لیے اصلاح کے پہلو کو چھوڑتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے مضامین کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں تو آپ کے ذہن میں مکہ کا معاشرہ ہونا چاہیے. آپ یقین نصیحت کے ذریعے, تاریخ اسلام کے ذریعے, دیگر اور تحقیقات کے ذریعے, علماء کی زبان کے ذریعے, بعض اخبارات اور جرائد کے اندر جو میرے آقا کی سیرت کی شریعت مطہرہ کے نقشے کو بیان کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے آپ کے ذہنوں کے اندر مکہ مکرمہ کی کیفیت اور مکہ جو اس وقت پورا کفر کدا تھا, جس میں اخلاقی برائیاں بھی تھیں اور اعتقادی برائیاں بھی تھیں. اخلاقی برائیاں تو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جناب وہ اپنے لخت جگر جگر کو زندہ درپور کر دیا کرتے تھے. اخلاقی برائیاں تو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جناب ان کے نزدیک انسان کی تو قیمت کچھ نہیں تھی, بس ایک آنکھوں کے اشارے سے انسان کی زندگی کا فیصلہ ہو جاتا تھا. نہ صبر تھا, نہ تحمل تھا, نہ بردباری تھی, نہ متانت تھا, نہ کوئی قانون تھا, نہ کسی قانون کی بالا رسی تھی. اگر وہ قانون تھا تو غریبوں کے لیے تھا اور مراؤ سے کچھ کرنی تھی. اگر کوئی قانون یا کوئی رنگ یا کوئی ضابطہ تھا تو اس سے وہ لوگ تو یقین شکار ہو جاتے تھے جن کی داد رسی کہیں نہیں ہوتی تھی, جن کا کوئی قرآن حال نہیں ہوتا تھا, لیکن جو چاہو حسمت رکھتے تھے, کوئی مقام رکھتے تھے, کوئی دبدبہ رکھتے تھے, تو وہ سلوک اور تغیانی اور بربریت کے اندر سارے قوانین کو اپنے پاؤں اپنے جوتوں کے چشمے کے نیچے رول کر دیتے تھے. تو اس فساد معاشرہ کے لیے جہاں پر اخلاقیات کی تمام عمارتوں کو پامال کر دیا گیا تھا اور عقائد میں تو اس قدر گمراہی تھی کہ انسان اپنی تمام تر فکر کو, عقل کو, اس کی صلاحیت کو یکسر چھوڑ چکا تھا اور نقیز کا فقیر بن کر جو یہ کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے چل گیا. اپنے جذبات کی, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمینی افتخار میں کس کے سامنے جھکا رہا ہوں, میں معبود کس کو کہہ رہا ہوں, میں خدا کس کو کہہ رہا ہوں. آپ کو سن کر ہنسی آئے گی کہ جناب مکہ کا معاشرہ پسماندگی افتخار میں اس قدر زبان پذیر ہو چکا تھا اور گمراہی اور جو ہے کہ گمراہی کے گڑے میں اس قدر امین کرنے کے لیا تھا کہ صرف سائے دس میں ایک ہی واقعہ سرکاری طور پر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ مضامین اس قرآن اب سورہ ملک کیا کہنا چاہتی ہے اس کی تصویر کے خلاصے کے طور پر آپ کے ذہنوں پر اپنا اثر ڈال دے, اپنی روشنی ڈال دے اور اندازہ کیجیے کہ کفار مشرکین کا یہ قرض تقاضم تھا. اور آج بھی آپ ہند کے اندر ہندو معاشرے کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو قدر قیمت والا دیکھتے ہیں, جس کو طاقت والا دیکھتے ہیں, جس کو جرت اور بہادری والا دیکھتے ہیں, ہر وہ شخص جس کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھے تو اس کمتری کو یہاں تک گرا دیتے ہیں کہ اس کو خدا کہتے ہیں, اس کو خدا کہتے ہیں. اگر خدا برائے راست نہ کہا تو معاذ اللہ العیاذ باللہ یہ کہہ دیا کہ خدا اس کے حضور میں گیا ہے, یہ گویا کہ اب خدا کا روپ لے کر آ گیا ہے. اور العیاذ باللہ مکہ کے معاشرے کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اس زمین آسمان اس وسیع دھرتی اور اس گویا کے گنبد رنگین کو بنانے والا اور اس نیلے گنبد کو بنانے والا, اس پر سجائے ہوئے تمام چراغوں کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. لیکن اتنی بڑی کائنات کو بنا کر وہ تھک گیا ہے, معاذ اللہ اتنی بڑی زمین کو بنا کر وہ تھک گیا ہے, اتنے بڑے سمندر کو وہ تھک گیا ہے, وہ تھک گیا ہے, آسمان کو بغیر سکون کو بنا کر وہ تھک گیا ہے, اس کے اندر اس نے قسم قسم کے چراغ کر کے وہ تھک گیا ہے. لہٰذا اب اس نے اپنی خدائی ہمارے لوگوں کو دے دی ہے, معاذ اللہ. یعنی نہ اس کی کوئی اثر تھی. آپ جو بات کر رہے ہیں بھائی کہ خدا تھک گیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ضابطہ کیا ہے, اس کا کوئی قانون کیا ہے, بس اپنی خواہش سے اور اپنی افسردگی سے اور اپنی عقل کی پامالی اور اپنی عقل کے دیوانے سے قانون کر لیا. سابقہ دنیا کے اندر عرب کے سابقہ ماضی کے اعتبار کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. ایسا نظریہ ابراہیم علیہ السلام لے کر نہیں آیا, ایسا نظریہ جو عرب کی حاصل ہے سیدنا اسماعیل لے کر نہیں آئے. یہ تو انہوں نے کہاں سے نکال لیا. اور اب حال دیکھیں گے آپ کہ جناب عقیدے کا فساد کتنے عروج پر پہنچ گیا کہ ایک دفعہ تاریخ کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ کافر کسی تجارتی سفر کے لیے کہیں پر گئے تو قسم قسم کے بت بنائے گئے, پتھر کے نیچے, تو جناب سرنگیوں کے نیچے, تو اس میں سات سات کی نشیا کو شامل کر لیا گیا. تو یہاں تک پہنچ گئے کہ آٹے کا بھی بت بنایا تھا, آٹے کا بھی بت بنایا تھا. سفر کی معیار جو انہوں نے مختص کی ہوئی تھی اور سفر کا طریقہ جو انہوں نے مختص کیا ہوا تھا کہ اتنے دن میں ہم لوٹ جائیں گے, اتنا دن ہمیں سفر میں گزرے گا, اتنا دن ہم وہاں رک جائیں گے, اتنا دن ہمیں لوٹنے میں لگے گا. تو مسافت کے اعتبار سے اور سفر کی وسعت اور ایام کی تعداد کے اعتبار سے انہوں نے خود دونوں سے راشن کا انتظام کر لیا تھا. لیکن ہوا یوں کہ واپسی میں تاخیر ہو گئی, وہاں پر رکنا پڑ گیا. تو اب جب واپسی میں نکلے تو راشن جو 15 دن کا تھا وہ 5 دن میں ختم ہو گیا. اب 10 دن کا سفر گھر کے لیے باقی ہے, 10 دن کا سفر اپنی مسافت کے لیے باقی ہے, تو بتائیں تو کیا کریں. اب جب دوپہر کا وقت بھوک کو برداشت کرنے میں گزار لیا اور صبر کرنے میں گزار لیا, لیکن جب رات کی اندھیری کی تاریخ ہوئی تو نیند کے جھونکے بھی تھے اور پیر میں آگے پریشان بھی تھی کہ اب کیا کیا جائے. تو ساری عقیدت ساری نیازمندیا ایک نظر تھی, سب کی نظر اس آٹے کے بت کی طرف گئی کہ جناب چلو کوئی بھی نہیں ہے, بھگوان ہے, ہمارے معبود ہے, اگر اس سے ٹانگ نکالی جائے, اتنا بڑا آٹے کا بت ہے اور آٹے کا بحران بھی چل رہا تھا, تو اب اتنا بڑا آٹے کا بت ہے اگر پاؤں اس کا نکال لیا جائے تو یقیناً پورے قبیلے والوں کی یہ ساری روٹیاں تیار ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کس پسماندگی میں وہ تھی, عقیدے کی کس پسماندگی میں تھی, گمراہی اور جلالت کے کس اندھیرے گڑے لگے ہوئے تھے. جناب انہوں نے ٹانگ نکال لی, روٹی بنا لی. اب وہ گزرا تو دوسری ٹانگ, اب وہ گزرا تو دایا ہاتھ, اب وہ گزرا تو بایا ہاتھ, اب وہ گزرا تو پورا جسم, اب وہ گزرا تو کھوپڑی کو نظر پڑی. تاکہ تو بھگوان تو ہمارے دل کے اندر ہے, اگر اس کھوپڑی کی بھی روٹی بنا لی جائے تو کیا حالت ہے. اندازہ کیجیے کہ جس کو معبود کہا اسی کو کٹ کر گئے, جس کو خدا کہا اسی کو حرم کر گئے. تو یہ معاشرہ ہے مکہ کا, اور وہاں پر بھی کئی میری سلاح و سلاح کو محوس کیا گیا اصلاح معاشرہ کے لیے, ان کے اعتقاد کی اصلاح کے لیے, اور ان کے نظریات کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کے اندر جو فساد تھا اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کو بڑے محوس کیا اور ان کی نادرت اپنی جانب سے کی. اور جس دستور کے تحت, جس قانون کے تحت, جس نصاب کے تحت, جس بڑے بڑے قانون کے تحت اس معاشرے کی اصلاح کی جا رہی تھی, وہ قرآن مجید تھا, وہ نصاب ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید تھا. اللہ رب العزت نے محبوب کو معلم بنا کے بھیجا, ہدایت کا نصاب قرآن سورت میں آپ کے دل ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مکی صورتوں میں ہوتا کیا ہے. مکی صورتوں میں توحید کا بیان ہوتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے, اللہ رب العزت ہے وجود باری تعالی کا ذکر ہوتا ہے, اور وجود کے ساتھ ساتھ تو جو چاہوں گا اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہے, وجود ہے, الہ کا وجود ہے, لیکن یہ متعدد نہیں ہے, ایک خدا ہے جو واجب وجود ہے, جو رب العالمین ہے, جسے رحمان کہا جاتا ہے, جسے رحیم کہا جاتا ہے, یہ سارے نام. تو اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے اندر سب سے پہلے جن مضامین کو اسلامی معاشرہ نے ذکر فرمایا کہ انسان کو پیدائی خدا نے اپنی عبادت کے لیے دیا تھا, تو عبادت کا مقصد تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم معبود کو جانیں گے, عابد کو معبود کا پتا نہیں کہ وہ خاص عبادت کرے گا, عابد کو معبود کا پتا ہی نہیں ہے تو وہ خاص عبادت کرے گا, ساجد کو مسجود کا پتا ہی نہیں ہے تو خاص اس کا سجدہ بدانا جانا بھی مقبول ہوگا. تو مکی صورتوں کے اندر اس معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو عقیدے کی خرابی تھی, جو شرک کی خرابی تھی, تو کہیں یہ مطلب کرنا میں جو آیات کو وجود کیا اور جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر تفصیل کے ساتھ وجود باری تعالیٰ اور خاص طور پر وحدانیت باری تعالیٰ کا کلام فرمایا. تو مجھے جو ہوگا یہ نہیں کہا کہ خدا ہے بس یہ بات کر کے قرآن چلا دیا. قرآن مجید کتاب ہے, اپنا مفہوم اپنی مرضی کسی پر ٹھونستا نہیں. قرآن یہ وہ انصاف والی کتاب ہے, قرآن وہ عجیب کتاب ہے کہ یہ اپنا مقصد اپنی مرضی کسی پر ٹھونستا نہیں. کبھی کہتا ہوں گا قرآن کے قاریوں سے میرا خطاب ہے, قرآن کے محبت کرنے والوں سے میرا خطاب ہے, اہل ایمان کو قرآن کے مضامین سے شروع کرتے ہیں اور محبت کے تجاربوں سے میرا خطاب ہے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے کہے گی اس کو مان لو. قرآن اپنے مضمون کو کسی پر ٹھونستا نہیں بلکہ انسان کی فکر کے قریب جا کر کلام کرتا ہے. انسان کے وہ احساس جس پر سستی کی بدی ریت کر رہی ہوتی ہے قرآن کی کلام کو صاف کرتا ہے, اس کا احساس کو جانا کرتا ہے کہ سوچ رہا غور عقل جس طرح منظم ہوتی ہوتی ہے قرآن انسانی عقل کے کنسپٹ اور اس کے انتظام اور اس کے دھوکوں کو توڑتا ہے, عقل کو آزادی دیتا ہے, فکر کو آزادی دیتا ہے, احساس کو آزادی دیتا ہے. خدا کا کلام انسان کے احساس فکر اور عقل کو آزادی دے کے کہتا ہے اپنے انسان کو میں ہو گیا رہا ہوں ٹھیک ہے, مجبور نہیں کرتا, احساس کو پردان کراتا ہے, احساس کو بنانی دیتا ہے. عقل میں جو صلاحیت ہے اس بوجھوں کو کھولتا ہے کہ غور نہیں کرتے عقل سے دیکھو کہ آسمان کی بن گیا, عقل سے دیکھو یہ ستارے کیسے لگے ہوئے ہیں, غور تو کرو ظالم ہو. اگر کوئی ہے نہیں تو یہ بغیر سکون کے آسمان کیسے کھڑا ہو گیا؟ فرما کر کوئی ہے نہیں اللہ حکمر, تو ذرا غور تو کرو. میں جس کا اکثر عرض کرتا ہوں قرآن کی مضامین میں کہ تمہیں کہا جائے کہ یہ پیالہ پانی لے کر تم پہاڑ پر چڑھ جاؤ تو پہاڑ کی بلندی اور اس کی چوٹی جو فرق دوست ہے اس کو دیکھ کر تمہارا دل دہل جائے, تمہارا کلیجا منہ کو آ جائے اللہ حکمر. لیکن غور تو کرو, تم ایک گلاس پانی, ایک پیالہ پانی, ایک کلو پانی اس پہاڑ کی چوٹی میں نہیں پہنچا سکتے. ظالم سوچو ان پہاڑ کے برفوں کو کس نے ڈھل دیا, اس پر کس نے کتنے جانے لگے. یہ فکر پہنچتا نہیں ہے, فکر کو مانا کرتا ہے. انسان کو مطالعہ اور اہمیت ہے اس کو جا کر کرتا ہے, اس کے کمرے لگا کر اس کے مطلب اور مطلب عقل کو بیان کرتا ہے کہ بعد میں انسان سب کچھ سن سکتا ہے. اگر تم اس بات کا متحمل نہ ہوگا تو رب اس سے کلام نہیں کرتا, اس لیے کہ جس سے کوئی بات کرنے نہیں پڑتی اس کے بعد کرنا عقل مندی نہیں ہے. تجھے اتنی نشان میں کہ خدا سمجھا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل تو ہے لیکن وہ سست ہو چکی ہے. پر ہمارا کلام کیا عقل بالغ ہو اور مجھے خدا کا پتا نہ ہو, عقل بالغ ہو اور تجھے خدا کا پتا. بڑی پیاری بات قرآن مجید مکی سورت سے پڑھا کرنے سے تو ہی مضبوط ہوتی ہے, خدا کے وجود پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ابھی میں آپ کی خدمت عرض کرنے والا ہوں چند باتیں. یہاں پر ایک بڑی زبردست بات اتنی قدر سے بھی کہ چنئی چہرے میرے سامنے رکھ کر دیتا ہوں. کابل نے کہا کہ سب ٹھیک ہے, سب درست ہے, سب ٹھیک ہے. اب دیکھیں احساس کو بالغ کرنے کے لیے, احساس اور روح کو جلا دینے کے لیے, عقل کو بالغ کرنے کے لیے قرآن نے قرآن اتارا اور پھر قرآن اتارنے کے ساتھ یہ سمجھے گا کون تو فرمایا اس کا زبردست معلم جناب سید عالم کو پیدا فرمایا کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق آیا کر پڑھتے ہیں اور پھر آپ کی طرف یہ نہیں جانتا لوگ جو تیار ہو رہے ہیں تو وہ عالم تحریر کے اندر وہ سزنا دفاع کر دیتے ہیں اور ہر بات جو ہی سمجھ ہوگا ہو جاتی ہے. میں آپ کے سامنے گاؤں جامع خانی کا قول رکھنا چاہتا ہوں جو قرآن کے ہری نناس کے اصل محافظ ہے, کیونکہ یہی وہ علماء ربانی ہے کہ جن کے دل پر قرآن آسکارا ہوا, کہ جن کا نصب بھی آلہ سامن بھی آلہ ہے. اگر تمہیں جا کر اشاد کر دیا تو عمر نے کسی نے پوچھا خدا ہے تو فرما ہاں ہے, تو فرما اس کی کیا دلیل ہے؟ فرما تو کاروبار کیا کرتا پہلے یہ بتا. تو کام ملنا ہو کشتیاں چلاتا ہوں. تو کب سے چلا رہا ہے؟ کہتے تو یہ میرے بال اب سفید ہو چکے ہیں, تالاب نہیں پتا. چھوٹا سے تھا اپنے باپ کے ساتھ شری کے سفر تھا, اللہ صلی اللہ محمد بھائی کو فرماتے ہیں کہ عمر تیری کتنی تھی جب تھی یہ کام شروع کیا؟ تو کہتے ہیں جی عمر کا تو مجھے نہیں پتا کہ سفید ریش ہو چکا ہوں, سفید بال ہو چکے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں گے. جب سن شعور کو نہیں پہنچا تھا ماں بتا نہیں کام کرتا تھا. فرمایا اچھا تیرا سوال یہ کہ خدا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا یہ بتا کہ تم کو اتنی فکر سننی سے سن شعور کو نہیں پہنچا, اس وقت سے یہ سارے کام کر رہا ہے. تو یقیناً تم نے سمندر کے دبئی امام شب و فراز دیکھے ہوں گے, سمندر کی جوانی اور لڑکپن اور بچپن کا بھی دیکھا ہوگا کہ سمندر کبھی سست انسان مان سو رہا ہوتا ہے, کبھی دلیر شیر کی طرح وہ لہریں سنگار رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ میں آپ کو ہر طریقے سے سمندر کو دیکھ چکا ہے, کہاں دیکھ چکا ہوں. کہا کبھی تیری زندگی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس سے تجھے لگا ہو کہ اب میری حیات میں ایک مستعار کرنے کی آئے گی, اب مجھے موت آ جاتی ہے؟ تو کہا کئی واقعے ہوئے, پتا نہیں کئی واقعے ہوئے, ایک واقعہ سنا جس سے تجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے, جس کا فکر کرنے سے ابھی بھی چہرے لوگوں سے کھڑے ہو جاتا ہے. ہاں ہاں, ایک وقت ایسا تھا کہ جب سمندر کے اندر زبردست قسم کا طوفان تھا اور اس وقت سارے کشتی والے سارے میرے ساتھی اپنی کشتیوں کو لنگر لگائے بیٹھے تھے کہ جناب منہ مانگی قیمت بھی دی جائے تب بھی ہم اپنی کشتیوں کو سمندر میں نہیں اتاریں گے. لیکن انتہا کی بھی لہروں کا مقابلہ کر رہے گا سمندر کے اندر سپور بنانے کے ساتھ کرے گا, اب یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے تاجر آئے, اس سے کہنے لگے میرا اتنا مال ہے, مجھے منہ مانگی قیمت دی, اتنی قیمت دی کہ میرا دل لچا گیا, میں نے لنگر اٹھا دیے, کہا بیٹھ جائیے, سامان رکھ دیجیے, سامان رکھوا دیا. آپ جب کشتی سمندر کی لہر اور سمندر کی یوجوں کے اندر پہنچی تو فرمانے لگے حضرت یہ حضرت ایمان جا کر اٹھا دے. پھر آگے کیا ہوا کہ لگا حضور جب سمندر کے درمیان میں پہنچی ہے تو پانی لہر میری کشتی کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اور اس کے گویا کے کنارے جا گویا کے تمام کے میری کشتی پر ایسے بجنے لگے لگ رہا تھا کہ جناب اب یہ تو آسپاس ہو رہی ہے. اور یہی ہوا, لہروں نے اتنی زرے لگائی کہ میری کشتی پاس پار ہو گئی اور میں صرف ایک تختے پر لے کر اپنی جان بچانے لگا. میں اتنی فکر میں تھا کہ ابھی ساحل پر پہنچا, ابھی ساحل پر پہنچا کہ لگے اسی لہر کے اندر میری سامنے ایک بلند و بال لہر سامنے آئی, کڑی سا کے مجھے دبو کے دی. کہا جیسی وہ میرے سر پر آئی اس وقت انہوں نے جعفر تعالیٰ نے لوگوں نے پوچھا کہ جب لہر تیرے منہ کے سامنے تھی سائن کے نظر نہیں آ رہا تھا, کنارے کے نظر نہیں آ رہا تھا, بتا اس وقت تختہ تو تیرے نیچے ضرور تھا لیکن تیرا دل کسی کی پناہ مانگ رہا تھا, تیرا دل کسی کی پناہ جا رہا تھا, تیرا دل کسی کی محبت میں ڈوب رہا تھا. ہاں میرا دل کسی شخصیت کسی ذات کی تلاش میں تھا کہ جس کے حضور میں پہنچ رہا ہوں اور مجھے پناہ ملے لے پناہ تیرے احساس میں نے بالی کر دیا ہے وہ وہی ہو رہا ہے. وہی خدا ہے کہ جس کے ایسا جس کے جس کی پناہ کے لیے تو دلال ہوا, جس کی پناہ کے لیے تو دلال ہوا, تیرا دل سب کے ساتھ جس کے حضور میاں من ہو گیا. فرما یہی احساس ہے جس کو قرآن بالغ کرتا ہے, پھر بندہ آسمان کے ذریعے کو خدا یاد آتا ہے, زمین کے نالا کے ذریعے کو خدا یاد آتا ہے. اب یہی مضامین سرگل کے اندر بیان کیے گئے ہیں, یہی ساری چیزیں سرگل کو بیان کی گئی ہے. میں تھوڑی سی بات آگے لے کر چلتا ہوں لیکن ایک بات اور میں مزید عرض کر دوں, یہ کہ قرآن کسی پر بات پہنچتا نہیں, اس کی عقل کو بالغ کرتا ہے, اس کی فکر پر جو دھول مٹی لگتی ہوتی ہے, اس کی فکر کی گاڑی جو جان مٹی ہوتی ہے قرآن کلام کو چلاتا ہے. اب جب وہ بیٹھ نہیں سکتا کلام الہی کی جانب سے, اب اس کی عقلی طور پر رنگنے کی عادت ملتی ہے, اب اس کی فکر بالغ ہوتی ہے, جیسا جیسا سوچتا جائے گا جیسا جیسا عارف ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی تبدیل و ایمان کے مضامین کو طے کرتا چلا جائے گا. فکر کو بالغ کرنا ہے, اس کے نسائل کو پیدا کرنا ہے, اس کے مبلغ ایک کو بلند کرنا ہے اور سن شعور کی سزاری میں لے جانا ہے کہ آسمان کو محض کو دھواں نہ سمجھے, آسمان کے پسے پتا اسے کوئی نہیں دیا رہا ہے, پہاڑ کی سختیوں میں نہ الجھ جائے, اس سختی کے پسے پڑتا اسے کوئی ذات حجمت اور دبدبے والی ذات اسے نظر آ جائے. فرمائیے یہ تو سب چیزیں ایک عام تصویر ہے صرف خدا پہنچنے کے لیے, فرمایا تیرے شعور کو اتنا مانا کریں گے کہ پھر تجھے آسمان نظر نہیں آئے گا بلکہ خدا کے وجود سے تم سرچار ہوگا, تیری فکر کو اتنا بلند کر دیں گے رضا کو نالا کر دیں گے اللہ اکبر. سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان کیا, ارشاد بھائی تعالیٰ ہے تمام نبی بھی ابھی ملک تباہ کا مدسمہ اور بدر ہے, پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے. وہ اللہ رب العالمین کہ جس کے دل سے قدرت کے اندر یہ ساری ملک کی ملکیت ہے, فرمایا سب جہانوں کی بادشاہی قدرت کے اندر ہے. یہاں پر یج کہا گیا ہے کہ یہ بھی ملک, یج عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن خدا ہاتھ کے پاس ہے, خدا ہاتھ سے پاک ہے لیکن بندہ قبضہ دکھاتا ہے تو مٹی سے دکھاتا ہے, قبضہ دکھاتا ہے تو ہاتھ سے دکھاتا ہے, مٹی دکھاتا ہے تو ہاتھ سے دکھاتا ہے. کہ فلانی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی تو اٹھا نہیں سکتا. اگر ہزار روپئے کا پلاٹ کسی کے پاس ہے تو بروکر گفتگو کرتے ہیں فلانا پلاٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو کہا جناب اس پلاٹ کو اٹھائے گا کون کہ جو ہاتھ میں ہو, تو وہاں پر ہاتھ ملا بس نہیں ہوگی پکڑ نہیں ہوگا قبضہ ہوگا. کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بچت والی ہے وہ ذات, ہر عیب سے منزہ ہے وہ ذات, ہر کمزوری سے مرنا ہے وہ ذات, بے دل ملک جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے, جس کے قبضے میں ساری بادشاہی. یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے, خدا کا جانب سے دعویٰ ہو رہا ہے. اب ایک فکر مانے کر رہے ہیں مانو اور مانے بھی سنو, یہ دعویٰ ہم نے کر دیا تمہارے سامنے یہ ساری بادشاہی جو ہے ہمارے بچے قدرت کے اندر ہے. وہ والا شین قبیل اور وہ ہر چیز کا قابل ہے, وہ ہر منزل کا قابل ہے, وہ ہر شہر کا قابل ہے. فرمایا جو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہی کا ذکر کرنے کے بعد اور گویا کہ اپنی خدائی کا ذکر کرنے کے بعد اپنی بڑائی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً حیات اور موت کا ذکر کیا. بڑی بڑی بھاری بھرکم بات کریں تو انسان کی کھوپڑی میں نہیں جاتی لیکن موت اس کو ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے, زندگی اس کو ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے کہ جس باپ کے لیے پیدا ہو رہا تھا اس باپ کو موت آئی تو اس میں کوئی خبر نہ پاتی, جو دوست اس کے ساتھ اس کا سنگی تھا وہ کل اگر اس کے ساتھ آئے اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو کسی شہر کے یقین ہو یا نہ ہو موت اس کے سامنے ضرور ہے, موت کے سامنے ضرور ہے. اب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ساری بادشاہی رب کے بچے کے درد کے اندر ہے, فوراً حیات اور موت کے بچے کو ذکر کر دیا تاکہ انسان اس پر غور کرے, اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ یہ ہم نے زندگی اور موت کو جو بنایا ہے یہ محض ایسے نہیں بنایا, ہماری مقصد ہمارا ہم نے اس لیے بنایا کہ دیکھے کہ تم نے زندگی میں رہتے ہوئے کون اچھی عمل کرتا ہے, اچھی عمل کون کرتا ہے. اور یہاں پر زندگی میں موت کا سب کا بیان کر کے اللہ نے یہ بات کو بیان کروا دیا کہ تمہاری چھٹی نہیں ہے اور تمہیں بیکار اور آپ سے نہیں پیدا کیا گیا, یہ تو زندگی یہ حیات جو ہے یہ تمہارا مستقل گھر نہیں ہے, مستقل گھر تمہارا آخرت کا ہے, یہ تو دار الامتحان ہے, یہ تو دار القرار نہیں ہے, یہ تو مسافری کی زندگی ہے. یہ سفر کرتے ہوئے کسی بستی سے گزر کر آپ گھر پہ پہنچ گئے, اصل گھر تمہارا آخرت کا گھر ہے اور ہماری زندگی بھی تم نے ہم نے چھوڑی ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے. یہ زندگی تمہیں ہم نے اس لیے دی, یہ شعور تمہیں دیا تاکہ ہم تمہیں تمہاری حرکتیں ہمارے سامنے آ جائے کہ تم نے زندگی کس طرح گزاری ہے, لیے تمہیں تمہاری تمہارا معاملہ کہ تم نے کون اچھا مل سکتا ہے بہتر مل سکتا ہے. اس میں دو چیزیں سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حیات تمہیں دی ہے یہ آپ کو بیکار نہیں ہے بلکہ اس لیے دی ہے کہ معاملے کی تیاری کرو, اور یہ فرمایا کہ آپ کل معاملہ تم نے اچھا عمل کون کرتا ہے یہ بھی بتا دیا کہ تم زندگی میں کچھ بھی کرو مرنے کے بعد قرآن حضور تمہیں لایا جائے گا اور اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری. اس حدیث میں آتا ہے کہ جناب انسان سے سوال ہوگا عمر بھی تھی کہاں گزاری, علم دیا تھا کہاں خرچ کیا, جوانی بھی تھی کہاں ضائع کر دی, کسی فائدے میں لائی یا ضائع کر دی, مال دیا تھا کہاں سے لایا یہ بھی بتاؤ اور کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ, کہاں سے لائے تھے یہ بھی بتاؤ اور کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ. فرمایا کہ یہ بھی ہم کو کئی کیوں کہا, زندگی ہم نے کی لیے تھی تاکہ تم سے پھر ہم پوچھیں کہ دار امتحان کے اندر تم نے کیا کر لیا. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کوئی امتحان کا پتا ہی نہیں تھا, شعور کا پتا ہی نہیں تھا. فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اگر دار امتحان کے اندر ایک طالب علم ہو اسے کہا جائے کہ بیٹا تیری نجات جب ہے جب امتحان کو کامیاب کر لے, اسے پتا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے بعد ہی مجھے نجات ملے گی, لیکن سستی اور کاہلی میں وہ امتحان کی تیاری نہ کر سکا. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ابھی امتحان ہے تو وہ گویا کہ ایک افسردگی کے عالم میں مکہ مکہ نہتر کھڑا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا. فرما قیامت کے دن تمہارا یہ حال نہ ہو جائے کہ کافروں کافروں کو خطاب کر کے اللہ نے ساری انسانوں کو خطاب کر دیا ہے کہ یہ باتیں ہم نے ان کے ذمے میں اس لیے بیان کی ہے, وہ نقص ان میں تھا اس لیے وہ گمراہ ہوئے ہیں, مسلمانوں کے لیے بڑائی تم یہ نہ آ جائے. فرمایا دنیا دار امتحان ہے اور پھر تمہیں خدا کا وجود پیش کیا جائے گا اور ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. فرما اپنے جبڑے کے اندر چھپی ہوئی زبان کو دیکھو جس سے تم بولتے ہو, کہا اس میں کیا کرامت ہے اور اس میں کیا شرافت ہے, اس میں کیا طاقت ہے کہ زبان بولتی ہے. پتا ہم بلواتے ہیں, ہم بلواتے ہیں. تو جب ہم اس گوشت کے دوسرے سے بلوا سکتے ہیں تو تمہارے جسم کے انگ انگ اور جسم سے بھی بلوا سکتے ہیں. جب گویائی ہم اس گوشت کے نوکرے میں رکھ سکتے ہیں تو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک تمہارے ہر حصے میں ہم گویائی کی طاقت رکھیں گے. ہم پوچھیں گے نہیں تمہارا ہاتھ خود بولے گا, ہم پوچھیں گے نہیں تمہارا بال خود بولے گا, ہم پوچھیں گے نہیں تمہارے پاؤں خود بولیں گے, ہم پوچھیں گے نہیں تمہاری آنکھیں خود بتائیں گی. فرمایا کہ رہو آرام کی شے کبھی وہاں شہر قادر ہے, جب اس کی قدرت اشارہ کرے گی تو بال بھی بولنا شروع ہو جائے گا, ہاتھ بھی بولنا شروع ہو جائے گا, پاؤں بھی بولنا شروع ہو جائے گا, اور اس وقت نجات کچھ نہیں ہوگی. یہاں اس بات کو سمجھ لو, یہ زندگی تمہارے پاس آرجن ہے, کرائے پر ہے, حیات مستعار ہے, اس کو ضائع نہ کرو, آخرت کی تیاری کے اندر کرو. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی مذمت کو بیان کی قرآن کے اندر کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے, دنیا میں نہ بجھو. لیکن وہ دنیا جس دنیا کا اللہ نے ممانعت بیان کی ہے اور جس دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے وہ دنیا ہے کہ جس میں ہم نافرمانی کے کام کریں. لیکن جب ہم زندہ رہتے ہوئے ماں حلال طریقے سے کمائیں, حلال کے بعد صرف کریں, اللہ کی راہ میں صرف کریں, جوانی ہو تو کسی مظلوم کی مدد کے لیے ہو, جوانی ہو تو کسی مسلمان کے عقیدے اور آمان اس کے گھر کے تحفظ کے لیے ہو, شہرت ہو تو کسی مسلمان کے فائدے کے لیے ہو, تو یہ دنیا دنیا نہیں بن گئی, یہی دین بن چکی ہے, یہی دین بن چکی ہے. قرآن کی فرمان برداری کے تحت گزارو گے تو یہی دنیا دین ہے, یہی مال دین ہے, یہی شہرت دین ہے, یہی اولاد دین ہے, اور ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے داری کر دے, خدا کا مخالف کر دے, اگر وہ اولاد ہے تو بھی دنیا ہے, اگر وہ مال ہے تو بھی دنیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر وہ نماز ہے تو بھی دنیا ہے, اگر نماز پڑھ کر بھی تم نیک نہ بن سکو تو یہ نماز بھی دنیا ہو, لیکن اگر تم نماز پڑھتے ہوئے کبھی تنہا کسی کو سودا دیتے ہوئے کر گئے کہ یار میں نے تو خیانت نہیں کی تو یہ تجارت بھی دین ہو. فرما جسے تم دین سمجھ رہا تھا اس سے اگر وہ فکر نہ ہوئی تو وہ دنیا ہو گئی, اور جسے تم دنیا سمجھ رہا تھا اس میں وہ فکر آ گئی تو وہ دین ہو گیا. اصل دین خدا کی رضا ہے, خدا کے خوف سے لڑتے ہوئے اس کی آنکھ فرمان اور اس کی تمام باتوں کی آنکھ رکھنا. اگر نماز میں ہو تو نماز مستقبل دین بنے گی, اولاد اسی لیے سے ہو کہ اولاد ہو تاکہ یہ دین سیکھے, یہ اخلاقیات سیکھے, حضور کی سیرت سیکھے, حضور کی سنت سیکھے, پھر آگے چلے دین کو بنائے, قرآن کو آگے چلے, حاضرین کی تشکیل کرے, تعلیمات اخلاقیات کی تشکیل کرے, اب یہ اولاد اولاد نہیں بلکہ یہ جنت کے پھول ہے. اور اولاد اس لیے کہ میں تو اسٹاک نہیں پہنچ سکا ریٹ یہ معلوم کر لیں گے تو پھر یہ اولاد چاہے سو گنا ہو اس کی خدا نے مذمت فرمائی ہے کہ جناب یہ لہ و لعب ہے, یہ تمہاری یہ خود بنائی جان ہے, ان کو تم نے گمراہ کیا, ان سے تو پوچھا جائے گا اٹھا جائے گا, لیکن نہ تم نے لگایا ہے تمہاری بچت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا کہ اب آگے تھوڑا چلو اور اس بات پر غور کرو کہ الذی خلق خلق السماء الذی خلق السماء سماوات سباقا. فرمایا کہ ہم نے تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سات آسمانوں کو اوپر نیچے بنائے ہیں. یعنی یہ سارے استاد کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہے یا نہ ہے. اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے. پہلی دلیل دی گئی حیات اور موت کو ہم نے پیدا کیا, یہ ہمارے علم کی دلیل ہے. تم ہمارے علم آؤ گے یہ حیات اور موت زمین کیسے کبھی سرغور ہو, یہ خود بخود بن گئی کہ اس کا بنانے والا کون ہے. فرمایا یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو یہ عالم پالا کو دیکھو, یہ سات آسمان جس کو ہم نے طے در طے رکھا ہے اس میں کوئی ستون نہیں ہے لیکن وہ تنا ہوا ہے, وہ ٹھہرا ہوا ہے ایک چھل چھت کے مانے. تم اس کی انتہا کہاں تم اس کا اس کی ابتدا بھی نہیں بتا سکتے, تم اس میری چھتری کی چادر کی انتہا نہیں بتا سکتے, تم اس کی ابتدا آئے گا نہیں بول سکتے. یہ تو پہلا آسمان ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں سب سے جاتی ہے. تو ہم نے اس کے اوپر چھ اور رکھ رکھے ہیں, چھ اور اس کو اوپر ڈال دیا ہے. کون ہے جس نے اسے روک کر رکھا ہے, کون ہے جس نے اس کے اوپر کے چھ کو روک رکھا ہے؟ اب اللہ چیلنج کرتا ہے جن کو, دنیا کے سارے انجینئروں کو, دنیا کے سارے نقادوں کو, دنیا کے سارے ماہرین کو, دنیا کے سارے سائنسدانوں کو, تمام علوم لطیفہ کے ماہرین کو خدا چیلنج کرتا ہے کہ ہاں آسمان کو دیکھ لیا نا, ہم نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. فرمایا کہ ماں کا راستے کر کے رحمان میں سفال, تمہیں نظر نہیں آئے گا رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی خلل. فرمایا آسمان ہم نے بنا لیا ہے, پتہ غور کرو اس میں, غور کرو کہیں نقص نظر آتا ہے, کہیں شراب نظر آتا ہے, کہیں اس میں ٹیڑھا بیڑھا کوئی طریقہ نظر آتا ہے, کوئی اس میں ڈسبیلنس کوئی چیز نظر آتی ہے, کہیں اس کے نشے کو بڑھا نظر آتے ہیں. چھوڑو تم نہیں بتا سکتے. اچھا یہ بتاؤ کہ نقص تو کوئی نظر نہیں آیا, اس کی تبدیلی کے بارے میں سوچ, یہ آسمان ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, یہ زمین ایسی بھی ایسی ہونی چاہیے تھی. فرمایا آسمان کو ہم نے بنایا, اس میں نقص تم نہیں بتا سکتے. جاؤ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنا اور ہم تو دیو ہمارے ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں. خدا ہم قدرت کا نظر یہ آسمان ہے یہ زمین ہے. فرمایا اس کو دیکھو کہ اس میں کوئی نقص ہے, نقص تمہیں نہیں ملا اس لیے کہ خود ہی کو تم سمجھے کرو. فرمایا نقص تمہیں نہیں ملا تو چلو اپنی رائے دے دو, یہ آسمان ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو میں آسمان کو بھی چھوڑو, اپنے آپ کو دیکھو کبھی آئینے کے اندر, یہ تمہارا بارش بھر کا منہ ہے, اس میں آنکھیں بھی ہیں ناک بھی اور منہ بھی ہے, اور چھوٹے چھوٹے تمہارے قد و خال کی روئیں بھی ہیں, تمہاری مونچھیں بھی ہیں داڑھی بھی ہیں, سر کے بال بھی ہے, کشادہ پیشانی بھی ہے. غور کرو غور کرو, اس میں کوئی تمہیں نقص نظر آیا کہ نہیں نظر, کا نقص کو تو چھوڑو تم کیا بتاؤ گے. اچھا یہ بتاؤ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آنکھ یہاں نہیں وہاں ہو جائے, ناک یہاں نہیں وہاں ہو جائے, پیشانی اوپر بھی نیچے ہو جائے, تو تبدیلی تم کیا بتاؤ گے, تم تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا ہم نے بنایا اور ایسا بنایا کہ جس میں نہ نقص ہے نہ تبدیلی کا تصور ہے, ایسا مسلم بنایا کہ نہ نقص تھا نہ تبدیلی کی گنجائش رہی. دیکھو آسمان ہوگی, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے چہرے کو دیکھو, جو جگہ جہاں لگا دی ہے, جس شہر کو جس جگہ پیدا کر دیا ہے, نقص تو ہے ہی نہیں تبدیلی کا شاعر ہے. فرمایا ہم نے بنایا, وہ والا تم شہر قدیم, اس خدا نے بنایا جو ہر شہر جو ہر شہر پر, یہ نہ کہا جو بات سوچی نہیں جا رہی, میں پہلے کر رہا ہوں, جبر نہیں بولا جا رہا, آپ کی فکر کو اٹھایا جا رہا ہے, فکر کو اٹھایا جا رہا ہے, اور جہاں فکر تھک تھک کے گر رہی ہے تو پھر دل خود کہتا ہے اللہ ہے قادر مطلق ہے, اور خدا خود کہتا ہے سنیے. فرمایا ماں کرا سی سب کے رحمان میں تفاوت, تم ذرا ان آسمان ساری کائنات کو دیکھو, رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم خلل نظر آیا, ارے تم خلل ہو گے ہم اپنا چیز مطلب حل کرانے ضرور, تم جب ادھر ادھر دیکھو گے کہ رب کی کائنات میں جو رکنا ہے ہمیں تم پر چیز مطلب کرنا چاہیے, نہیں جب مطلب خاص سے وہ حقیق فرمایا تمہاری آنکھیں سوچ سوچ کے تھک جائیں گی اور اکڑے پڑ جائے گی اور منہ خان ہو کر چھپ جائے گا کہ نہ کوئی خلل ہے نہ کوئی تبدیلی کا شبہ ہے. تو اللہ نے خود بتایا کہ پہلے تو یہ بتایا تحقیق کرو, کیا بتایا یہ آسمان کو بھی چاہوں گا, آسمان ہم نے بنایا ہے اس کو دیکھو, اور خالی دیکھو نہیں اس میں عیب ڈھونڈو, جاؤ اس کائنات میں عیب ڈھونڈو, کائب نہیں ڈھونڈ سکتے,
چھوڑو, اس میں یہ سمجھو کہ جناب متبادل میں کام ہو سکتا تھا, سمندر آسمان پہ چلا جاتا, ستارے زمین پر آ جاتے, خبریں آسمان پر ہوتی, سورج زمین پر آ جاتا, درخت آسمان پر اڑنا شروع ہو جاتے, بادل زمین پر رینگنا شروع ہو جاتے. اس کو بھی تم نہیں سوچتے, اس لیے کہ جو جگہ بنائی ہے وہ اسی کی جگہ سے, وہ کہی جگہ فٹ ہے. فرمایا خرابی اور ہر جگہ پر تبدیلی کرنے کا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, فرمایا فرما دیکھو, اور پھر اللہ کو فرما تم دیکھنے کے بعد بتائی کیا کرو گے, تمہاری آنکھیں سخت جڑ جائیں گی, اس پر دیکھ لیں اور ہم کہتے ہیں تمہاری آنکھیں سخت جھک جائیں گی. فرما سنی مر گیا نہیں, مطلب پھر بار بار نبھا ڈالو. ایک بنی میں کو اللہ فرماتا ہے, ہم نے بنایا ہے, سن مر گیا نہیں, بسرا کر رہا ہے, بار بار دیکھو, سن مر گو, بار بار آسمان کو دیکھو, بار بار اپنی اولاد کو دیکھو. ایک قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کر دیا, ایک قطرے, ایک قطرے سے کوئی شہر بن سکتی ہے. فرمایا ایک قطرے سے ہم نے پیدا کر دیا. فرما ہم تو دعائیں کہ مردے سے زندہ کو نکالتے, زندہ سے مردے کو نکالتے. فرما انڈے کو دیکھیے, وہ مردہ شہر ہے لیکن اس سے زندہ نکل جاتا ہے, اور ایک زندہ مرضی ہے اس سے ہم لوگ شہر بنا کرتے. فرمائیے دیکھو, ورنہ رات ہم نے دیکھا, ہم اس سے دن کو نکال دیتے, کوئی اور کوئی اسٹیکر تو نہیں لگایا جاتا, وہی رات پھیکی کرتے چلے جاتی ہے, اس کا سینا چیر کر دن کی روشنی آ جاتی ہے, اور یہ دن اپنی گوٹ سادناتیوں میں پورا سب گزار لیتا ہے. فرما پھر اس کی ساری دنیا مدھم کرتی چلے جاتی ہے, اور رات کی تاریخی اس پر رانی آ جاتی ہے. فرمایا رات میں قدرت ہے, وہ باقی رہ سکے, اور نہ دن میں کشش ہے وہ روح کو برقرار رکھ سکے. اگر کوئی رات ہمیشہ باقی رہے گی تو وہ ہے سب بنا, جس کی صفت کو کبھی زوال نہیں ہے, جس کی صفت کتنی خوبصورت ہے. اس وقت آپ اپنا نام بھولیے, آپ کہاں بیٹھے ہیں اس کو بھی بھول جائیے, آپ کون ہیں اس کو بھی بھول جائیے, آپ یہ دیکھیے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے. پھر دل بنے گا مدینہ, اور پھر دل بنے گا ہدایت کا گہوارا, اور اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین کو تم دیکھیں گے, پھر تم کیا کرو گے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں, پھر تم کیا کرو گے وہ بھی ہم بتاتے ہیں. فرما سن مرجیز بتا کر رکھا ہے, نہیں ایک دفعہ نہیں بار بار دے دو, ایک دفعہ نہیں بار بار دے, تو یہ اپنی عقل پر بڑا ناز ہے, بار بار دے اپنے بچے کو دیکھو, وہ قطرے سے پیدا ہوگا, ایک قطرے سے ہم نے شروع ہے پیدا کر دیا ہے. اور فرما یہ نکالے بولے بار بار تو نگاہ ڈالے گا, فرما نگاہ ڈالے بار بار لوٹ آئے گی تیری طرف, نگاہ ناکام ہوگا اس حالت میں کہ وہ تھک سکتی ہوگی, اور پھر وہ کہے گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولا ہماری یہ قدرت نہیں ہے, ہم تیری قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم تیری قدرت کو دیکھ نہیں سکتے, تو ہم تیرے مطابق شریف کیسے بنا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری اگر اتنی کیا ہے تو ہمارا بنائی کے بنا نہیں جا سکتے, تم چلو ہمارا شریف لانے کے لیے, تم چلے وہ ہمارا ہم کلر لانے کے لیے. اب ایک اور بات آگے فرمائی, بلکہ کئی دن سما دوں گی مسابیش, پرماتما کی جب دیکھو کہ ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے, روشن کر دیا ہے چراغوں سے, مسابیش ہم نے اس میں چراغ لگائے, سب سے بڑا چراغ سورج ہے, وہ کیسے لٹکا ہوا ہے کبھی غور کیا نہیں ہے, یہ ستارے کیسے لٹکے ہوئے کبھی غور کیا, گرتے نہیں ہیں, یہ ٹوٹتے نہیں ہیں, اس کو کس شہر میں لٹکا رکھا ہوا ہے, یہ سورج چلتا ہے اپنی منزل طے کرتا ہے, یہ کوئی پٹری لگی ہوئی ہے جس پر یہ چلتا ہے, یہ کوئی سڑک ہے جس پر وہ چلتا ہے. فرما تم کچھ نہیں سمجھ سکتے اسے ہم چلا رہے ہیں, تم صرف کس کے ذریعے ہمیں پہچان ہو, اس سورج پر ڈرو نہیں, وہ بھاری بھٹن تو ہے لیکن ہماری پیدا کی ہوئی شہر ہے, ہماری تقریب کا ایک چھوٹا سے وہ شاہکار ہے. سورج کے لوگوں کو دیکھ کے انداز بناؤ کہ سورج کا رب کتنے دلال والا ہوگا اور کتنی قدرت والا ہوگا, سمندر کی گول کی ایک لمبی نہر ہے جو منہ آئے ہوئے اپنے حمل کرنے کے لیے تیار ہے, چنگاروں کی نہروں کو دیکھو کہ تمہارا دل تو دہلتا ہے لیکن پچھلے پڑتا یہ دیکھو کہ اس کا رب کتنا طاقتور ہوگا. فرما ماں کی ممتا پر تمہیں شفقت آ جاتی ہے, ماں کی ممتا پر تمہیں شفقت آ جاتی ہے, لیکن وہ دیکھو کہ شفقت کے پیچھے جس نے ماں کو بنایا وہ رب تم پر کتنا شفیق ہوگا.
مجھے آپ پیر مہر کی شاپا پہ ایک کال یاد آ گیا ہے رضی اللہ عنہ، ماں کی شفقت پر، ماں کی آپ فرماتے ہیں سید کی محبت ماں جیسی ہوتی ہے، حضرت پیر مہر کی شاپا کیا فرماتے ہیں سید کی محبت بولے ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے فرماتے ہیں ماں کے دو بچے ہیں جن کی ماں حیات دیتا انہیں عمر خضری عطا فرمائے آپ کے پانی پہ عطا فرمائے اللہ اکبر، فرمایا ماں کی محبت کا سید کی محبت جو ماں کی محبت کی طرح ہوتی ہے، زمین بات آ رہی کہ میں کروں کہ میں ہمیشہ فرماتے دیکھیں ماں کے دو بچے ہوں گے ایک بہت ذہین فقیر ہو اور ایک بالکل سست اور لاغر ہو، ماں محبت ذہانت والے پہ نہیں کرے گی بلکہ لاغر والے سے جو کسی سے جس کو کوئی منہ نہ لگائے اس پہ کرے گی، اس لیے کہ دنیا جس سے محبت رکھتی ہے تو خوبی دیکھے گی، ماں جس سے محبت رکھتی ہے تو اس میں خوبی نہیں دیکھے گی، وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو خوبی والا ہے اس سے تو دنیا ہاتھوں ہاتھ لے لے گی، لیکن وہ میرا بچہ جو خوبی والا نہیں ہے اس کو کون لے گا، تو دنیا محبت ہر سے کرتی ہے اور ماں کو محبت بے درد ہوتی ہے، ماں کی محبت بے درد ہوتی ہے، بے لوس ہوتی ہے، اس لیے وہ کمزور کی حمایت کرتی ہے، اگر دو بچے ہوں اگر چھوٹا طاقتور ہے اور بڑا اگر کمزور ہے تو ماں چھوٹے ہونے کی وجہ سے چھوٹے سے پیار نہیں کرے گی، بڑا کمزور ہے اس پر شفقت کرے گی اور ساری دعائیں اس کو دے گی اور دوسرے سے کہے گی تجھے تو کوئی بھی سنبھال لے گا اور تو کسی کو سنبھال لے گا لیکن میرے پیارے بچے کا کیا ہوگا، اور آ کے دنیا کا تکا رہی ہے کہ جس میں حسن ہو مکان ہو عزمت ہو اس سے محبت کی جائے، لیکن ماں اس سے محبت نہیں کرتی، ماں اس سے محبت کرتی ہے جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی آپ اندر سے محبت کرتے ہیں، لیکن میدان مرکہ میں میرے آقا گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے جس قدر بیدار ہوں گے تو اس وقت آدھی اور ظاہر کے لیے کاش ہمارے ذمے میں کوئی گناہ ہوتا کہ آج حضور کی شفقت اور چشمان کرم کی خیرات ہمیں بھی دی جاتی، کہ حضور اتنے پریشان ہیں جو فرمائی یہی محبت میرے آقا کی ہے، اور کسی نے انتظار سید ہے ماشاءاللہ حسن حسین تو کسی نے پوچھا تھا حضور سید کی محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، تو فرما سید کی محبت ماں جیسی ہوتی جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوگا وہ اس کو منہ لگا، فرمائی سید یا رسول اللہ علیہ وسلم کی نسب کی خوبی ہے تو میں ہمارا کر رہا تھا، فرمائی اس پہاڑ کی شکتی کو تو دیکھ لیا اس کو نہ دے اس کے کیفیت کے بنانے والے کی قدرت کو دے، سمندر کی مضبوطی اور جوانی کو تو دیکھ لیا اس کو نہ دے بنایا ہے اس کے دماغ ہے اور حسمت ہو گئے پرمان ماں کی ممتا کو جو دیکھا اس کو نہ دے اس کے دے اس نے ماں کو بنایا ہے اس پر کتنا شدید ہے والا ہے، یہ ماں تو نکلنا ہے یہ ماں تیری توجہ دیتی ہے تو خدا خدا جو اعلیٰ اللہ والوں کو توجہ دیتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بدل دوں، لیکن وہ آئے تو صحیح ہے وہ خدا کو مانے تو صحیح ہے، جو ماں کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو ماں اس کے لیے دل تو جلائے گی لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پر بیٹے کی بات کا ہم وہ لوگ جو انسان ہیں لیکن خدا کی معرفت سے اپنے آپ کو جانا سمجھا دیا تو خدا کی رحمت میں بنا کر اس کے لیے لیکن جب اس نے خدا کو گالی دے دی الحیاض اللہ ابھی سکاط میں آتا ہے جو خدا کے شریک کرتا ہے سکا فرما کے اس نے خدا کو گالی دی ہے اور ہمارا بیٹے سارے بنا کر دیتا ہے، لیکن جو اس حالت میں مرا کہ جس نے خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا بنا لیا تھا خدا اس کو بخشتا نہیں، فرما خدا اس کو بخشتا نہیں ہے، اس کو یوں سمجھیے بلا کسی تمثیل اور بلا مثال، اگر بچہ باپ پر ہاتھ اٹھائے تو ماں کی ممتا ختم ہوتا، ماں کی ممتا ختم، بچہ اگر باپ پر جرمان کر لے تو ماں جو شوہر کی بھی ہے اب اس کی غلط اور جانے بدل جائے گا، اب اس کی محبت ختم، اب وہ یکساں اولاد کو نکال کر پھینک دے گی بیٹے کے ساتھ، اس لیے کہ اصل عظمت اس کی شوہر کی ہے، اصل عظمت اس کی شوہر کی ہے، تو بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ اور بلا مثال کی چیز کی عرض کر دوں خدا ہر وقت خدا کا بیٹا ہے لیکن خدا کے مقابلے میں شرم کر جائے خدا اس کو معاف نہیں کرتا، خدا اس کو معاف نہیں کرتا، اور میں غور کرو ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح ہم نے آسمانوں پر کیسا چراغ لگا رکھا ہے، وجعلنا رجوما للشیاطین اور بنا دیا انہیں شیطان کو مارنے کا ذریعہ، شیطان کو مارنے کا
ایک ذریعہ ہم نے بنا دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جناب شیطان کو ستاروں سے مانا جاتا ہے. فرمایا نہیں, ستاروں سے جو شہاب پیدا ہوتا ہے, جو روشنی پیدا ہوتی ہے, جو شعلہ پیدا ہوتا ہے, اس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے. حضرت آدم جب زمین پر آئے تو شیطان کا آسمانوں کی سیر کرنے کی اس کو اجازت دی, لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان اٹھا لیا گیا تو ابھی سارے آسمانوں پر تو جاتا تھا لیکن چوتھے کے نیچے روک دیا جاتا تھا. ایک پر پہنچ جاتا تھا, دو پر پہنچ جاتا تھا, تیسرے پر پہنچ جاتا تھا. شیاطین آسمانوں پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. لوہے محفوظ کے وہ فرشتے جو تقدیریں بنا تقدیریں رکھ کی جانب سے پہنچاتے ہیں, شیاطین ان کی بات سنتے اور آ کر جادوگروں کو بتاتے. جادوگر ان باتوں میں چار باتیں اپنی طرف سے ملا کر لوگوں میں دھکنا پھیلاتے. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پر آپ کو رکھا گیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے تیسرے آسمان کا دروازہ بند کر دیا. لیکن جب بارہ ہزار لوگوں نے اس پر خدا اور پر معاشر سارے اندر صبح سارے جب آقا اعلان تھا جناب محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے تو رب نے سارے آسمانوں کے تارے لگا دیے. فرما آج میرا مصطفیٰ آ گیا ہے, اب ساری جہاں کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اب حضور فرماتے ہیں میرے چار وزیر ہیں. میرے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے چار وزیر ہیں, دو زمین پر دو آسمان پر. اب شیطان کی چھٹی, اب آسمان بند, اب کوئی شیاطین پر نہیں جا سکتا. آمین. آپ کے لال آ جائے مومنوں پر اتنا بڑا چیلنج. شیطان فرماتے ہیں زمین پر جو میرے وزیر وزیر بادشاہ کے ہوتے کسی اور کے ہوتے, جو نبی کو بے بس کہے اس کا ایمان رہتا کہاں پر ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہے جانے کی اور دو وزیر آسمانوں پر ہے. فرمایا زمین پر میرے وزیر کون ہے؟ شیخین حبین. فرمایا صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا آسمانوں پر میرے دو وزیر کون ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام. فرمایا دو وزیر زمین پر ہیں, دو وزیر آسمانوں پر ہیں. تو وزیر تو بادشاہ کی مملکت میں کام کرتے ہیں نا, تو اللہ نے میرے حبیب کو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ ہماری آسمانوں کی بادشاہی کے ساتھ. جہاں پر بھی وزرا موجود ہے وہاں پر بھی وزرا موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وجعلنا رجوما للشیاطین, اور یہ دیکھو تم یہ آسمان پر ہم نے ستارے لگائے, اس آسمان پر ہم نے چراغا لگایا. اور کتنے طریقے سے اس کو بتایا یہ رات کے اندھیروں میں تمہیں روشنی دیتے ہیں. پتا کبھی تم نے دیکھا نہیں کہ جب تم لگ بھگ شہروں میں گزر رہے ہوتے ہو اور فرمایا کہ جب سمندر کی دیکھ رہا لہروں کے اندر تم سفر کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا حاوی کون ہوتا ہے؟ یہ ستارے ہوتے. جب تنہا نہتے تم صحرا میں اور کہیں دبر سے گزر رہے ہوتے ہو تو تمہیں روشنی کون دیتا ہے؟ یہ چاند دیتا ہے, یہ تارے دیتے ہیں. فرمایا اگر یہ سوچو انسان, اگر یہ ستارے ہم نہ بناتے تو سمندر کا راستہ تمہیں کیسے ملتا؟ یہ چاند ہم نہ بناتے تو رات کے اندھیری سے تو تمہارا دل کہاں بھی جاتا, اور تم رات کے اندھیرے جو رات کی تاریخی کا چھا جاتی ہے جہاں پر کوئی منظر نہیں, گاؤں دیہات سدائی علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں چرارا ہوتا ہی نہیں ہے, شہری آدمی میں وہاں پر پہنچ جائے لائٹ کا نظام نہیں ہے اور جب چرارا گھس جائے تو کریلا ان کو ہوتا ہے, حیرت کاری ہو جاتی ہے, ہر طرح اندھیرا ہے. لیکن قرار کہاں سے آتا ہے؟ ستاروں کی روشنی. قرار کہاں سے آتا ہے؟ چاند کی روشنی سے. اللہ رحمہ یہ فضول نہیں بنائے, یہ تمہاری فکر کے لیے بنائے. ہر چیز تمہاری فکر کو تاوت دے رہی ہے کہ ہمیں دیکھ کر کچھ تو سوچ, ہمیں دیکھ کر کچھ تو فکر کر. اب اللہ رب العزت کی شان فرماتا ہے, اب ہم اپنے آخری مضامین کی طرف چلتے ہیں. فرمایا اگر تم نے اب بھی نہیں مانا, فرمایا ولی نبی کفروا بربہم عذاب جہنم, اور جنہوں نے ان تمام دلائل کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا, فرمایا ان کے لیے ہم نے عذاب جہنم رکھا ہے, وہ بئس المصیر, اور جہنم بڑی لوٹنے کی بڑی گویا کہ بھیانک جگہ ہے جہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا. فرمایا سنو اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. فرمایا جب کافر اس میں جھونکے جائیں گے زوردار انداز میں ایک گرج کی آواز آئے گی جہنم سے, جہنم گرج رہی ہوگی اللہ اکبر, اور کافروں کو اس میں جھونکا جائے گا اور وہی شہیقا وہی تفور, اور اس کے شعلے جو تھے وہ جوش مار رہے ہوں گے, اس کے شعلے جوش مار رہے ہوں گے. لیکن حضور کا میلاد کرنے والا, حضور سے محبت کرنے والا, حضور کے دین پر عمل کرنے والا, حضور کی محبت سے جو ایمان لائے وہ جب وہ جہنم سے گزرے گا, اللہ اکبر, صحیح حدیث آتا ہے کہ جب
کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے. فرمایا یہ بھی اگر جہنم کے قریب سے گزرے گا تو جہنم چیخ اٹھے گی مولا اس کو جلدی یہ بلا کر رہی ہے. اگر یہ ایمان سے بھرا رہا جہنم کو بنا سکتی ہے اور اگر یہ رائے کے دانے کے برابر نہیں رہا تو جہنم چیخے گی مولا ایمان کی میرے شولے ٹھنڈے ہو رہے ہیں اس کو جلدی سے بلا.
رونا کب جاری کیا گیا اور میں رویا کب؟ شیطان تو ایسا گھیٹ ہے کہ لیکن اسے رونا کب پڑتا ہے جب اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ تو بڑے بڑے کو بلا دیتا ہوں نکال دیتا, لیکن اس کو رلانے کے لیے اس کی مدد کرنے والے کام کرنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعی سر صرف منا پیش کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے, ان کو جناب جو ہے کہ وہ شیطان نے بتایا کہ آپ جا رہے تھے اور ایک ٹیچر کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے کپڑے دھو دیا, حالانکہ بوڑھا نہیں تھا. آپ نے پورا کام کچن میں لگا نماز پڑھی, بعد میں کپڑا چینج کر کے نماز کو دوہرا نہیں دیا, لیکن بنا تو تم کہتا تھا. قریب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کر اس کی امت کی جتنا راضی ہے کہ مرد کے وقت اس کی امت کو خود توفیق دیتا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, توبہ کرتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے. آخری چند باتیں یہاں پر رہ گئی جو میں وقت بھی ہمارے پاس سطح پر رہ گیا, میں یہاں پر کر دوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی فنا سکا تو کمی جزم نے ایسا معلوم ہوتا ہوگا گویا مارے غضب کے گویا کے پھٹنا چاہ رہی ہے. یعنی جہنم کا جوش اتنا سخت ہوگا کہ مارے مطلب کے اپنا سارا جوش دکھا رہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے نبی, جب کبھی اس میں سے کوئی جھٹکا اس جہنم میں جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے. جہنم کے جو محافظ ہوں گے وہ کھڑے ہوئے, لیکن وہ نارا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا, ارے تم تو اپنے وقت کے بڑے پڑھے لکھے تھے, تم تو اپنے وقت کے بڑے سنتی تھے, تم نے اپنے وقت کے بڑے سائنسدان تھے, تم اپنے رب کے سب سے بڑے لیڈر تھے, سب سے زیادہ ووٹ تمہیں ملا کرتے تھے, تم جا کے ہم نے کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ المیاتی کو نذیر, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا. تم جہنم میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہو تو کیا تمہیں اللہ کی طرف سے کسی نے ڈرایا نہیں؟ جب خدا کے غضب کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں کو خود نہیں پتا ہوگا, بلکہ اس کی اور مذمت کرنے کی کیا بھائی کسی نے بتایا نہیں تھا تم کو؟ اور تم جہنم میں آ گئے, یہ موقع آپ دیکھیں گے گنگا بدر کی جنگ, کہ جب بدر کی جنگ لڑی گئی سارے کافر مرے پڑے تھے اور جنگ کب لگی ہے مسلمان 313 ہے اور کافر کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر کا دل پیٹرن ہوا کہ زمینی حقائق ایسے نہیں کہ مسلمان جیت سکے, اور آج جو میرے فرمان ہے سید عالم سجدے میں چلے گئے کہنے کے مولا آج جو میرے فرمان ہے آج کے مسلمان نہیں بچے تو قیامت کا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں, قیامت کا تیرا نام لینے والا نہیں کوئی نہیں ہوگا. رب نے اپنے محبوب کو تسلی دی, سرکار ہوئے بیمار آئے اور اپنے غلاموں کو تسلی دینے کے لیے حضرت عمر سے کہنے لگے گھبراؤ نہیں, آؤ چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں کل لڑائی ہوئی. کسی سے ایمان بچے گا, کسی کو دل سے ماننے کا نام اور اس کو خوش ہونے کا نام ایمان ہے. حضور نے اپنے آنکھوں سے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا ابو جہل سے ڈر رہے ہو, ولید سے ڈر رہے ہو, مغیرہ سے ڈر رہے ہو, شعبہ سے ڈر رہے ہو, فرمایا اس کفار سے تم ڈر رہے ہو, فرمایا نہ ڈرو کل جن سے تم ڈر رہے ہو یہ سب مارے جائیں گے. فرمایا حضور کیسے مارے جائیں گے؟ آؤ نہ میرے ساتھ گئے پیچھے, اور حضور نے میدان کے اندر ایک سب سے پہلے لمبی لکیر کھینچی اپنے آپ سے, فرما ہاوا مسرعو ابا جہل, عمر کل یہاں ابو جہل گر کر مرے گا. کہ سبحان اللہ, کل مر گیا نہیں, کل کب؟ کل, کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. پھر یہ راتے تھوڑے سے آگے ہوئے اور اپنے آپ سے دوسری لائن کھینچی, فرما فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا, فلاں یہاں گر کر مرے گا. حضرت عمر کہنے کہ جنگ تو ہوتی رہی میں اس لکیر کو دیکھتا رہا. بخاری کے بھی موجود ہے, فرماتے اللہ کی عزت کی قسم کہ جس نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے میرے آقا نے جس جگہ نشان لگایا تھا وہ کافر وہی گر کر مرا ہے بال برابر میں فرق نہیں. اب اندازہ لگائیے میرے دوست, اب بات کی بات ہوئی ہے یہ کہ جب وہ سپاہی فرشتے پوچھیں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا, جو تم اتنے بڑے بڑے ظاہری پارسا یہاں پر آ گئے ہو تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آئے گا. یہ لہجہ اس سے پہلے میرے آقا نے استعمال کیا ہے, جب پتہ ہے سارے کافر مارے گئے بڑے بڑے چھوڑ مار رہا تھا, حضور نے فرمایا ان کو تانوں سے کھینچو کیونکہ مسلمان کے جسم کی تعظیم ہے, مسلمان کے جسم کی تعظیم ہے. فرمایا اس کو آرام سے مسلمان کو اس آرام سے دوسرے تکلیف پہنچتی ہے. ایک شخص کو حضور نے مسلمان کی قبر کو چپل پہن کے جاتے ہوئے دیکھا, فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ, عام مسلمان کی قبر پر حضور نے چپل پہننے کی اجازت نہ دی تو اہل اللہ کی قبروں پر چپل پہن کر کیسے جائیں گے؟ ان جاستانوں پر چپل پہن کر کیسے جائیں؟ حضور نے چپل کو چھو تو نہیں رہی تھی مرنے کو, لیکن اس کی ایمان کی حرمت کے خلاف آئی کہ چپل پہن کر کوئی آیا عام مومن کی خبر پر چڑھنا چپل کے ساتھ, چپل کوئی کو بتاتی نہیں ہے لیکن اس کی جو عزت اور احترام ہے یہ اس کے خلاف ہے. اسی طرح اہل اللہ کے مزارات کو جھوٹے اتار کرانا یہ ان کی ولایت کی تعظیم ہے, یہ ان کی ولایت کی تعظیم ہے, یہ اہل اللہ کی تعظیم ہے. اس کو وہ سمجھے گا جو حضور کی اس حدیث کو پڑھ چکا اور سمجھ چکا ہو کہ حضور نے مومن کی خبر اور قبرستان میں چپل رہنے میں منع کیا. ارے وہ تو منوبتی نہیں تھی, اسے چپل کیا کرے گی؟ اور اس پر تو 40 کلو مچھلی بڑی ہوئی ہے, یہاں پہ 1 کلو کی چپل نہیں ہے, اور 40 کلو کی مچھلی ہٹائے چپل کیا ہے؟ سوال آتی ہے عقل لے عقل, فرمایا یہاں حدود کی بات نہیں ہو رہی ہے, مٹی جیسی بھی ہے تعلیم والی ہے, جھوٹا چاہے کتنا مہنگا ہو ادبی والا ہے. مومن کی حرمت یہ ہے کہ اس پر جھوٹا رہنا نہیں آئے گا. تو جب عام مسلمان کی قبر پر جھوٹے اتارنے ہیں تو بہت سے اعظم کا دربار ہو جاتا علی حجویری کی حضور حاضر ہو, تو وہاں کی قدر و قیمت کی شان اللہ اکبر اور عظمت کیا ہوگی. جو اس کو بدعت سمجھے گا تو اس سے پوچھے پھر دین میں بچا کیا ہے؟ دین میں
بچا کیا, دین میں تعظیم ہے رہی کہاں تک حضرت گرامی. اب دیکھیے وہ محافظ جو جہنم کے پہرے دار پوچھتے ہیں نا, وہ پوچھے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تم تو قریش کے سب سے بڑے بڑے سردار تھے, تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا کوئی. یہ ہر شخص کو پوچھا جائے گا کہ میں نصیحت پر عمل نہیں کرتا. اللہ ہمارے پرانوں کو ہمیشہ ہدایت کے کھلا رکھے, ہماری آنکھوں کو ہمیشہ ہدایت کو دیکھنے کے لیے کشا رکھے, ہمارے علم کو ہمیشہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, تیری توفیق شامل ہار رہی تو ہم شیطان کو بچا رہے ہیں, مولا تیری توفیق شامل ہار رہی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, تیری توفیق شامل ہار نہ رہی تو ہم کو پتہ بھی نہیں ملے, لیکن تیری توفیق شامل ہار رہی تو شیطان پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا تو وہ فرشتے کہیں گے تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یہ سب سے پہلا جملہ میرے آقا نے کہا کہ جب قریش کے بڑے بڑے طوفان مارے گئے بدل کے اندر, ان کو لاکھ کلیر بدل پر پھینک دیا گیا. ایک کنواں ہے جس کو کلیر بدل کہتے ہیں, آج بھی جو مدینہ شریف جاتے ہیں اور بدر کی وادی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہاں کی زیارت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں تو کمن زیارت قبور تو ضرور ہوا, فرما پہلے تو میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا, بخاری کا حدیث ہے, میرا تعلق کہتے ہیں اب تم زیارت کرو, لیکن وہ دن کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ نہیں بدر کی زیارت نہیں ہوگی. ہم نے کہا یہاں پر اللہ کے رسول کے بدر میں یہ شرک ہو جائے, ہم نے کہا تم خدا کی فکر نہ کرو, خدا نے اپنا قانون قرآن میں بیان کر دیا ہے, خدا نے اپنا قانون قرآن میں پیدا کر دیا ہے, اور قرآن میں ایسے کسی نبی جی کو شرک نہیں کہا گیا ہے, یہ آپ کی خود شاخ کا فکر ہے. لیکن جو بھی بدر کی وادی میں جاتا ہے وہ بدر اہل بدر اللہ اکبر, ان کا جب دن آئے تو فاطمہ کیا کرے. شاہ اللہ محدث دہلی لکھتے ہیں کہ فرشتہ جب بارش کا فرشتہ یا جناب سبزہ اگانے والا فرشتہ یا حضرت اسرائیل یا حضرت نیکائی یا حضرت اسرائیل, یہ فرشتے تنہا نہیں کام کرتے, ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے, خاص طور پر وہ صالحین کی روحیں ہوتی ہیں جو امت کے اندر بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. اور آج حضرت جبریل کے ساتھ, حضرت نیکائی کے ساتھ, حضرت اسرائیل کے ساتھ جب یہ کہیں چلتے ہیں ہوا چلانے کے لیے, بارش گرانے کے لیے, سبزہ اگانے کے لیے, ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے, تو خالی فرشتہ نہیں جا رہا, اس کے ساتھ یہ اولیاء کی روحیں بھی جا رہی ہیں. تو فرمایا کہ ان فرشتوں کی معاملت پر سب سے پہلی اولیاء کی جماعت میں کون ہوتے ہیں؟ فرمایا شہداء بدر ہوتے ہیں, شہداء بدر ہوتے ہیں. انشاءاللہ ان کے نام کو بھی فاتحہ ہوگا کہ شہداء بدر ہوتے ہیں. قاضی ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ فاتحہ جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی روحیں راضی ہوتی ہیں. کوئی اگر اس کو شرک ہے تو شاہ ولی اللہ ہر مرتبہ فکر میں حجت ہے, شاہ ولی اللہ مودی سے دہلی ہر مرتبہ فکر میں حجت ہے. تو انہوں نے یہ ساری نفسی حجت اللہ بالغ کے اندر لکھ دی ہے, اپنی کتاب دان شفا کے اندر لکھ دی ہے, اپنی کتاب کی دھارائیں کے اندر لکھ دی ہے, اور سامنے دیا ہے کہ بڑے شریر میں اولیاء کی روحوں کو پھینک لینے کا نظریہ تھا. امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ نہیں نکالا, ولیوں کی توہین کر کے ان گساخوں نے ایک نیا مذہب نکالا. امام احمد رضا نے تو اسلاف کی باتیں کی ہیں, امام احمد رضا نے تو اسلاف کی باتیں کی ہیں. تو جب کلیہ بدر بدر کے کنویں میں لا کر سارے کافروں کو پھینکا جا رہا تھا, سارے کافروں کو لا کر پھینکا جا رہا تھا اللہ اکبر, اس وقت حال یہ تھا کہ سارے صحابہ جمع تھے اور حضور ان کے لاشے کے پاس پہنچے. ابو جہل اکثر وہاں پر ہے, مجنا جسم وہاں پر ہے, میرے آقا ان کے پاس گئے اور کیا کہنے لگے, یا کیا کیا آپ یا اللہ لکھتے ہیں تو ایسے ہی یا وہاں پر بولا میرے آقا, بخاری یہ بھی یا فلا بن فلا, یا راجل, یا اوپا, یا کہنا بھائی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں رسول کو یا نہیں کہنا چاہیے, رسول کافروں کو بھی یاد ہے. آپ کہتے ہیں رسول کو یاد ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, مجھے رسول کو کافر کو یاد کرے. آپ کہتے ہیں خدا کا یاد کسی کو یاد نہیں کہہ سکتے, ارے بھائی آپ رسول کافر کو بھی یاد کہہ رہے ہیں, اور صرف کافر کو نہیں مرے ہوئے کافروں کو یا ابا جہل. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور میرے آپ کو یا ابا جہل کہہ رہے. غور کریں یہ دیوار کیوں پیدا کیا گیا, جو کہ مسلم میں سفو کیا گیا. اب میرے آپ کہتے ہیں یا ابا جہل, یا عقبہ, یا کعبہ, اور یہاں پر یا خطاب ہے. یہ کہتے ہیں یا خطاب شرک ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ ایمان کیسے ہو گیا, نبی سے شرک کا سلسلہ یاد نہیں تھا, کیسے ہو سکتا
کا خطاب کا صیغہ غیر خدا کے لیے نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا خطاب کا صیغہ اگر غیر خدا کے لیے بولا جاتا تو یہ کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہوں تمہارے یا ابا جہل یا ابا اے ابو جہل اے شیبا اے ابا حل وجد تم بخاری کے بعد حل وجد تم ما وعدکم اللہ رسول حقا پہنچ گئی نا تمہیں وہ بات جو اللہ کے رسول اللہ نے کہی تھی حق پر پہنچ گئی نا زندگی میں تمہیں بات پلٹ نہ آ رہا تھا سمجھنے تو نہیں آ رہی تھی تمہارے تو حضور فرماتے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مدار میں چلا ہو تو حضور کے ناشے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں حل بجٹ تم مل گئی ہے بات میں حق نہ کہہ رہا ہوں تم سے میرے رب کی جانب سے میرے حق نہ کہا رہا ہے ہم حجت نکال رہا تھا تم اللہ رسول حق کا اللہ اس کے رسول نے جو کہا وہ حق ان تک پہنچ گیا تو حضور نے تو مرے ہوئے کافر سے پورا خطاب دیا. حضرت عمر آگے بڑھے اور حضور کا دامن کرم کو پکڑ کے کہا کہ حضور یہ تو مرے ہوئے کافر ہیں آپ ان سے خطاب کرتے ہیں اے عمر آپ کے دل پر اللہ کروڑ رحمت پائے کہ آپ نے اچھا وہ مسئلہ حل کر دیا. کہا حضور آپ مرے ہوئے کافروں سے بات کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں عمر جتنا تو نہیں سنتا اتنا مرا ہوا یہ سن رہا ہے. ارے ذرا غور کرو یہ مرا ہوا کافر توبیخ میں زجر میں برائی میں عذاب میں سن سکتا ہے اہل اللہ رحمت میں کرامت میں کمالات میں پسند میں کیوں نہیں سن سکتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس پر آخری جملہ میں عرض کر دوں میں میرا پروگرام کر رہا تھا جب میں نے روایت پڑھی تو مجھے پڑوس میں کسی صاحب نے پسند بھیجی کہ آپ نے یہ روایت پڑھی آپ کے دعوے کی شادی تو نہیں آتی. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ حضور علیہ السلام نے خطاب جو کیا تھا وہ زجر کیا تھا توبیخن کیا تھا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کیا تھا. تو میں نے کہا ڈانٹ ڈپٹ قاتل سے ہی ہوگی مسلمانوں کو نہیں ہوگی. یہ کون سا ایک بیان کر دیا یہاں پر کہ حضور نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کیا تھا؟ یہ کون سا ایک نقطہ تو قاتل سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی تو بتائی ہوگی. ہم نے کہا ڈانٹ ڈپٹ قاتل کا جائز ہے تو پھر حضور کے آستانے پر پہنچ کے یا رسول اللہ کا حال ادا کہنا بھی جائز ہے. آپ کی فضیلت و کمالات کا ذکر بھی جائز ہے. جب مردے کے لیے جائز ہے تو اہل ایمان کے لیے کمالات اور سزائے کے جملے کہنے بھی جائز ہے. جب بہت فروشی کی نہیں ہے تو یہ بھی بدل جانا آتم کو فروشی نہیں ہے. بہت کی دان اور اس کی سماج کے لیے خطاب تھا یہ اہل اللہ کے خطاب ان کے تمام ان کی عظمت کے لیے تھا ان کی عظمت کے لیے تھا ان کی قیامت کے لیے تھا. اور قاضی وہ تو تھوڑی دیر کے لیے سن رہے تھے. میں نے کہا کافی تو تھوڑی دیر کے لیے سن رہا تھا یہی اس کی دان ڈپٹ ہے. اہل ایمان بھی تو تھوڑی دیر سنے تو پھر کمال کیا ہوگا؟ اہل ایمان بھی اگر تھوڑی دیر سنے تو کمال کیا ہوا؟ ہم نے کہا اہل ایمان تو پھر ایسا سن لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر کر لوگ لاٹتے ہیں تو فرمایا کہ ویس مہو پڑھانے آئے ہی کتاب جنائز بخاری کہ وہ قبر کے اندر ان جو اپنے دوست ہیں وہ تبل صاحب ویس مہو پر آنے آئے ہی جو دوست اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں قبر کے اندر مردہ قبر کے اندر مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. مجھے بتایا کبھی آپ اپنے جوتوں کی آواز سنتے ہیں؟ جب غور کرتے ہیں تب سنتے ہیں ورنہ سننے میں آتی کبھی آواز نہیں آتی. اور جو 40 کلو 50 کلو بکی کے نیچے ہے وہ آواز سن لیتا ہے تو وہاں پر صوفیہ کہتے ہیں داتا صاحب بول اٹھتے ہیں وہ اس جسے سے نہیں سنتا ہے وہ جسم سے نہیں سنتا وہ روح سے سنتا ہے. اور روح کے لیے مسافت نہیں ہوتی روح کے لیے سینٹی میٹر ڈگری کلو میٹر نہیں ہوتا روح کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی وہ لطافت کے لیے لطافت نہیں ہوگی مسافت تو کسی قسم کے لیے ہوتی ہے مسافت تو کسی قسم کے لیے ہوتی ہے روح کے لیے یہ ساری چیزیں روح کے لیے ساری چیزیں نہیں ہوتی. اور چلتے چلتے بعد اختلاف کو ختم کیجیے پھر انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں اور نیا چاہتے ہیں لوگوں کی. وہ کہتی وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اللہ سناتے ہیں اللہ سنا شرک ہے. میں نے کہا آپ کسی کے کان میں منہ رکھے اپنا بالکل منہ رکھے اور اس کو باتیں کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ خود سے سن رہا ہے یہ توحید ہے نہیں شرک ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں دور سے مت پکارو قریب سے پکارو تو یہ آپ قریب سے پکار رہے ہیں اتنا قریب کہ اس کے کان کے چمڑے پر اپنا ہوٹ رکھ رہے ہیں اور اس کے باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا عقیدہ یہ کہ یہ خدا کے سنائے گئے سن رہا تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ بالکل ہے کیونکہ وہ بھی جو سن رہا ہے
چاہے اس کے کان کے گوشت کے چمڑے پر پٹھے پر آپ اپنا ہوش رکھ دیں اور یہ یقین رکھیں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ اللہ کے سنائے بغیر سن رہا ہے تو یہ ایمان ہے. شرک ہوا کفر ہوا تو پھر آپ کو کہتے ہیں شرک تو دور سے ہوتا ہے تو قریب ہے اور اتنا قریب ہے کہ چمڑے کے اوپر ہو بیٹھا ہوا ہے چمڑے کے اوپر ہو بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ نہیں وہ اللہ سناتا ہے تو میں نے کہا قریب اور بعید کا ڈرامہ ہے اصل چیز ہے کہ خدا سناتا ہے وہ یہاں پر بھی سنا رہا ہے وہاں پر بھی سنا رہا ہے وہ خدا ہر شدا کو سناتا ہے حضرت یا عمر وغیرہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں حضور کے ممبر پر تو 1500 میل دور کہتے یا سارے کوئی جبل الجبل الجبل پھر ساری وہاں کی اور کافر آ رہے ہیں تو عمر کی آواز وہاں تک پہنچ گئی حضرت ساریہ نے سن لیا ایک صاحب کے میرے نہیں نہیں وہ دور نہیں تھا وہ حضرت جبریل نے پورے لشکر کو اٹھا کر حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا تھا میں نے کہا اتنی زحمت نہ کرو یار جو خدا اس لشکر کو اٹھا کر یہاں رکھ سکتا ہے وہی خدا اس آواز کو وہاں پہنچا سکتا ہے اتنی زحمت عمر کیوں کی اللہ کے لیے کہ تمہیں دور سے کیوں کیا ہے جو خدا پورے مارکیٹ میں یہاں پہنچانے پر قادر ہے تو کیا وہ خدا اس آواز کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا یقین آج میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے میری طاقت نہیں خدا دیتا ہے جب وہ خدا مجھے 10 فٹ دور تک سنانے کی طاقت دیتا ہے تو وہ خدا کیا ہے تو مجھے 1000 میل تک پارنے کی طاقت دے دے اور وہ خدا جو مجھے صرف 15 فٹ کے فاصلے سے سننے کی طاقت دے رہا ہے وہی خدا جب کیا ہے اور کنایات کے ساتھ ملا دے تو خربوں میں دور مدن کے مصطفیٰ جانے حضرت اللہ کو سنا تو وہ مصطفیٰ سن لے سنا تھا اللہ رب العزت اے اللہ ہمیں اس قرآن کی برکتیں عطا فرما ہمارے سینوں کو اس قرآن کے فیضان سے منور فرما یہ صورت بڑی مضبوط ہے میں نے مادانی صاحب سے کہا کہ آج کی بات اس کو میں ختم کرتا ہوں لیکن نہیں یہ 10 پر بھی ظلم ہوگا کہیں گے سورہ ملک مجھے قیامت بھی پکڑ نہ لے انشاءاللہ ایک اور اس وچار ہے کو ہوں بڑی جاندار ہے وہ لوگ جو خدا سے ملنا چاہتے ہیں ان کو دعوت دوں گا جو اپنے میں خود اس لیے اس کو آخری 10 پر رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں خود بہت سخت ہو چکا ہوں تو جو اللہ کے خوف سے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دفعہ پھر تجدید کرنا چاہتے ہیں آئیے آخری مشکل میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے 4 اپریل کو اور سورہ ملک کی وہ آخری مضامین جو انسان کی روح کو ایسا جبان کر دیتی ہے سبحان ایسا خوشبودار کرتی ہے میں اس کے مضامین آج پڑھ رہا تھا آپ یقین فرمائیے کہ میں 2.5 گھنٹہ مسلسل پڑھتا رہا مجھے پتا نہیں چلا کہ 2.5 گھنٹہ کب ہوگا یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن مجید برہان رشید ہے تو یہ آخری مضامین جو ہے وہ غور طلب ہے آج میں نے چند باتیں رب کریم کی توحید اور قدرت اور اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے تجدید ایمان کے حوالے سے تجدید عمل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اسے سن رکھا ہے سمجھ رکھا ہے اس جذبے کے ساتھ یہاں سے ہم اٹھیں گے اور سارے معاشرے کی اصلاح کریں گے بولے انشاءاللہ اپنے پڑوسی کی اصلاح کریں گے یہ عقیدہ ان کو بتائیں گے اور یہ عقیدہ اپنے بچوں کو بتائیں گے تحفظ نامی سے ریحانہ پر ریلیوں میں نکالی جا رہی ہے حضور کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یہود و نصاریٰ نے لیکن میرے دوستو اب ہمیں گنبد خضرا سے پیغام آ رہا ہے اب بھی متحد نہیں ہوگے اب بھی دین نہیں پڑھو گے میرے دشمنوں کو مقابلہ کرنا ہے تو میری سنت پڑھو میرے دشمنوں کو مقابلہ کرنا ہے تو خدا کا پیغام پڑھو یہودیت کے ساتھ کس قدر دشمنی جب ہوگی ریلیوں سے جذبات میں سلام کرتا ہوں بھائیوں سے میں سلام کرتا ہوں بھائیوں کو جنہوں نے ریلیاں نکالی جنہوں نے بینرز لگائے جنہوں نے احتجاج کیا میں عظمت کو سلام کرتا ہوں لیکن بنیادی نقطہ جب ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کا ناموس کے عزت حضور کی عزت کا تحفظ جب ہوگا کہ جب ہم قرآن کا تحفظ کریں گے ہم حدیث کا تحفظ کریں گے ہماری مسجد نمازوں سے بھری ہوں گی نمازیوں کے بھری بھی ہوگی کوئی بے نمازی نہیں رہے گا رمضان میں کوئی روزہ نہیں کھائے گا شاید اس کے ساتھ پوری کوشش کرے گا کہ میں حج پر جاؤں گا جسے خدا نے مار دیا ہے وہ پوری کوشش کرے گا میں زکات دوں گا اللہ تعالی ہم
تیرے فرمان پر عمل کر جائے کفر کے خلاف سب سے مضبوط جہاد یہی ہے. ہمارا مسلمانی ہو اور حضور کی محبت سے سرشار ہو, حضور کے گستاخ پر لعنت کر رہا ہو اور حضور کے محبوبوں کی تعریف بھی کر رہا ہو. کبھی حضرت ابو بکر کا یوم ہو رہا ہو, کبھی حضرت عمر کا یوم ہو رہا ہو, کبھی سیدنا عثمان غنی کا یوم ہو رہا ہو, کہے سبحان اللہ, کبھی سیدنا علی کا یوم ہو رہا ہو, کبھی کربلا کے شہداء کو سلام پیش کیا جا رہا ہو, کہیں میرے آقا میرے ماں باپ کی عزت ان کے نارائن پر قربان, میرے بہت سے آدم کا ذکر ہو رہا ہو, کبھی سیدنا شیخ الاسلام داتا نے حجمیری کا ذکر ہو رہا ہو, کبھی ماں حضرت رضا کا ذکر ہو رہا ہو, کہیں قیوم زمانی مجدد بسانی کا ذکر ہو رہا ہو, ایک صحابہ نے کا ذکر ہو رہا ہو. یہ ہے حقیقت میں قاسم کے ناموں سے رسالت. ہمارے آج جو خوشی ہے وہ کیوں ہے, آج جو ذکر ہے وہ کیوں ہے, تب ہم مقابلہ کریں گے یہ ان کا. ریلی ہم نے نکالی جا کر سو گئے, گھر چلی گئی, حضور کی عزت ہم نے کیا رکھی, ریلی نکال حضور کو ناراض ہو گئے تمہیں نواز چھوڑ. تو تحفظ ناموں سے رسالت کی مراد محض ریلی نہیں ہے, اور کاروبار کو بلاک کر رہے ہیں, کاروبار ہٹا دینی ہے, مسلمانوں کا نقصان کرنا ہے. یہ طریقہ ایسا نہ کیا جائے, بلکہ اس میں یہ طریقہ کیا جائے, اصل طریقہ عملی جدوجہد کر کے کاروبار بھی ہمارا چلانا ہو, مزاق تب ہو کہ جناب ہمارا کاروباری شخص کاروبار کا ٹیبل پر ہو اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے کاروبار سے الگ ہو جائے اور اعلان کرے کہ یہ فلاں مدرسہ بن رہا ہے, یا جناب یہ فلاں دین کا کام ہو رہا ہے, یہ فلاں دینی بچے یتیم بچے جس فوج میں شامل ہو رہے ہیں, آج کے پورے دن کی کمائی میں نے دے دی تاکہ مسلمانوں کی فوج تیار ہوتی رہے. اور ہمیشہ یہود و نصارا, یہ بشپ کی اولاد, یہ بشپ جو ہمارے علاقوں میں, میں نے ایک نیا نام لیا ہے کہ یقیناً اگر بشپ ہمارے علاقوں میں نہ ہوتے تو آج صفائی کا ستھرائی کا اتنا نظام بھی نہ ہوتا, تو یقیناً اس پوری بشپ اور پاپ برادری کا مقابلہ تب ہوگا کہ جب ہمارے چہرے پر سنت ہوگی, ہماری زبان حضور کا نام ہوگا, ہمارے بازو میں حضرت عمر کا جلال آ جائے گا, جب ہم اچھی عقیدے اپنا کر اچھی راہ پر اتریں گے. لیکن میں ہر مسلمان کو سلام کروں گا کہ جس نے اپنی طرف سے جد و جہد کرتے ہوئے تحفظ ناموں کی رسالت کے لیے کوشش کی ہے. آئیے آج حضور کے ناموں کے تحفظ کے تحت ہم اہم لگ رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں گے, حضور کے ناموس کے سوال آج ہم اہم کرتے ہیں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, ہاتھ آپ کے نیچے نہ آئے, میں نے حضور کے ناموں پر عزت کا واسطہ دیا ہے. آج ہم اہم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان ہے, جان مال تن من دھن ہر شے حضور کے نام پر قربان کریں گے, حضور کے معیار پر قربان کریں گے, اپنے عمل سے بتا دیں گے کہ امت محمدی کے سب محمد علی محبت میں دیوانے ہیں. فی محمد سے وفا, اور ساتھ میں بات اور کروں کہ جہاں پر بھی تحفظ ناموں سے رسالت کے حوالے سے آپ کو بلایا جائے تو پوری کوشش کر کے اپنا احتجاج ضرور کار کرنا ہے. نہ جانے کہاں حاضری آپ کی مقبولی تھی, نہ جانے کوئی ایک سچا دل جلا وہاں بیٹھا ہو جو میرے امام کی طرح بول رہا ہو کہ جس کو درد کا مزہ ناز رضا اٹھائے گی, اور ایسا درد مند بیٹھا ہو اس کی ایک آہ حضرت قدرا سے ٹکرا گئی ہو, تو ہماری آج ہمارے منہ سے نہیں نکلتی شاید وہ بھی مقبول ہو جائے. تو تاجر ناموں سے رسالت کے جہاں جہاں جس قسم کے سنجیدہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور خطبات طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, آپ پورے طور پر مل کر سراپا احتجاج بنے, اس شرط کے ساتھ کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو, کیونکہ ہم تو یہ منہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, کسی مسلمان کی املاک کا نقصان نہ ہو, کسی مسلمان کی جان کا نقصان نہ ہو, کسی مسلمان کی عزت کا نقصان نہ ہو. ہمارے ملک کے پاکستان, ہمارے پیارے ملک کے پاکستان کا تحفظ رہے, اس کی املاک کا تحفظ رہے, اور سنجیدہ طریقہ اپنے جذبات کے اظہار کا ہے وہ کرے. اور سب سے بڑے جذبات یہ ہے کہ جو حضور کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا ہے کہ حضور سے محبت کی جائے, ولیوں سے جڑا جائے, ان کے عقیدے اپنائے جائے اور نمازیں پڑھی جائیں اور حضور کی سنتوں کو زندہ رکھا جائے. آئیے ایک بار کے شعر پر میں تقریب ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا, پورے تو ہم ہنسی گئے ہیں, ارے یہ جہاں چیز ہے
لوح قلم تیرے ہیں. میرا امام نے تو پھر اقبال کو بھی آگے بڑھ کر کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا کے مسلمان بنا, للہ الحمد میں دنیا کے مسلمان گیا. ہم حضرات گویا کہ ان تمام جد و جہد اور جو معاملات ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ بھی دعائیں خصوصی ہوگی, اس پر شریف کے دعا ہوں گے. مولا اس قرآن کی فضان سے ہمارا شرف شرح سر فرما, جو ہمارے خراب دور دراز کی رعایت مقیم کی وقت یہاں پر صدق کیا, تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شیخ مقبولیت کا فرما. ربنا تقبل منا, تمام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں کہ مجھے اپنی دعا پر تو بھروسہ نہیں, آپ کے ہاتھوں پر بڑا بھروسہ ہے کہ آپ نے بڑی لمبی مسافت طے کی ہے. آپ کے ہاتھوں کی حرمت کی برکت سے اللہ ہم سب کو بخش دے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللهم توفنا مع المسلمين والحقنا بالصالحين وما علينا الا البلاغ المبين. صلاة وسلام على تمام حضرات, صلاة وسلام عليكم.